الحمد لله الذي له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأجمله وأحسنه إلا موضع لبنة في زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه فأنا اللبنة الأخيرة وأنا خاتم النبي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیو دوستو بہنوں اور بزرگو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ زندگی گزارنے کا اب ایک ہی طریقہ چلے گا اور وہ اسلام ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اب صرف اسلام چلے گا اس کی بارگاہ میں قبول ہونے کے لیے دنیا کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی لیکن چونکہ دنیا پکڑ کی جگہ نہیں امتحان کی جگہ ہے تو اعلان کر دیا لیکن اصل جزا سزا کے لیے آگے زندگی بنائی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِ جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا اللہ اسے قبول نہیں کریں گے اور وہ آخرت میں ناکام ہو جائے گا تو اسلام دین میرے اللہ کے بتائے ہوئے ضابطہ حیات کا نام ہے آج ایک تاثر ہے کم از کم ہمارے ملک میں تو ہے پوری دنیا میں بھی ہے دین بہت مشکل ہے دین پر چلنا بہت مشکل ہے ہم تو دنیا دار لوگ ہیں یہ تو دین دار لوگوں کا کام ہے دین پر چلنا بہت مشکل ہے یہ میری آپ کی بات ہے اب میں ایک اس کے مقابلے میں اللہ کی بات سناتا ہوں اللہ تعالیٰ کیوں فرما رہے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر اللہ تمہیں آسانیاں دینا چاہتا ہے تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا تو اللہ ہی سچا ہوگا میرا تجربہ غلط ہے اچھا اللہ یوں کہہ رہے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم میں تمہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں تو مشکل چیز میں تو آدمی ہلکا پھلکا نہیں ہوتا اور مشکل چیز میں تو آسانی کی شکل نہیں ہوتی میں اور آپ کراچی والے سندھ بلوچستان سرحد پنجاب والے کہہ رہے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے اب اللہ کہہ رہے ہیں آسان اللہ کہہ رہے ہیں ہلکا پھلکا کرنا چاہتا ہوں تمہیں آسانی دینا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما جعل علیکم فی الدین من حرج میں نے تو تمہارے دین میں کوئی تنگی کوئی سختی رکھی کوئی نہیں یہ کہاں سے تم کہہ رہے ہو کہ دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے میرے اللہ کا کلام حق اور سچ، میری آپ کی بات جھوٹ. تین سچائی کا نام ہے کیا سچ بولنا، کیا سچا ہونا، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے. کون چاہتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی جھوٹ بولے؟ کون یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ جھوٹ بولا جائے؟ اور دین حق ہے، دین سچ ہے. وبالحق انزلناه وبالحق نزل. میں ایک مثال دے رہا ہوں، سچائی. سچائی مشکل ہے. میں نہیں چاہتا میں بازار میں جاؤں تو کوئی جھوٹ بول کے سودا بیچ دے، کسی ڈیلنگ میں میرے ساتھ جھوٹ بول دے. دین فطرت کی آواز، سچ بولنا یہ دین ہے. ایک اللہ کی پوجا یہ دین ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ دین ہے. ماں باپ کی محبت یہ دین ہے. بیوی سے محبت یہ دین ہے. بیوی کی خاوند سے محبت یہ دین ہے. خاوند بیوی کی آپس میں وفا یہ دین ہے. فحاشی سے بچنا یہ دین ہے. شراب زنا سے بچنا یہ دین ہے. سود جوئے جھوٹ قتل سے بچنا یہ دین ہے. ماں باپ کا اولاد کو شفقت دینا یہ دین ہے. اولاد کا ماں باپ کا ادب کرنا یہ دین ہے. بازار میں صحیح تولنا یہ دین ہے. سچ بولنا یہ دین ہے. وعدے پر پورا اترنا یہ دین ہے. وعدے سے نہ پھرنا یہ دین ہے. سودا کر کے مکر نہ جانا یہ دین ہے. وعدہ کر کے وقت پہ پیسے پہنچانا یہ دین ہے. نظروں کو حیا کے ساتھ جھکانا یہ دین ہے. دکھ درد وقت دکھیوں کی مدد کرنا یہ دین ہے. مال کا ایک حصہ فرض کر دیا، میرے غریب بندوں تک پہنچاؤ یہ دین ہے. بیماروں کا علاج یہ دین ہے. غریبوں کی بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنا یہ دین ہے. دکھیوں کے دکھ کا مداوا پیسے سے نہیں تو بول سے کر دو یہ دین ہے. صدقہ خیرات یہ دین ہے. معاف کرنا یہ دین ہے. درگزر کرنا یہ دین ہے. بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا یہ دین ہے. اللہ کے سامنے جھکنا یہ دین ہے. مخلوق کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا یہ دین ہے. چوری سے بچنا یہ دین ہے. ڈاکے سے بچنا یہ دین ہے. ناچ گانے، آوارگی، بے حیائی، فحاشی سے بچنا یہ دین ہے. عورت کا پردے میں رہنا یہ دین ہے. عورت کا حیادار ہونا یہ دین ہے. مرد کا غیرت مند ہونا یہ دین ہے. بوڑھوں کا ادب، احترام، اکرام یہ دین ہے. علماء کی قدر قیمت دل میں بٹھانا، ان کی خدمت کرنا یہ دین ہے. کافر سے بھی حسن سلوک یہ دین ہے. پڑوسی کافر بھی ہو تو اس کا بھی میرے نبی نے حق بتایا یہ دین ہے. یہ ساری باتوں میں کون سی بات ہے جو فطرت کے خلاف ہے؟ مشکل وہ ہوتی ہے، مشکل وہاں ہے جہاں فطرت نہ ہو. بھوکے کے لیے روٹی مشکل، پیاسے کے لیے پانی مشکل، تھکے ہوئے کو سونا مشکل ہے. کتنی فطرت کی آواز ہے، بستر نہیں ملا تو کرسی پہ ہی بیٹھا سو رہا ہے. بھوک میں تازہ روٹی نہیں ملی ہو، سوکھی روٹی کا ٹکڑے کھا رہا ہے. پیاس میں ٹھنڈا پانی نہیں ملا وہ جوہڑ کا، میں نے خود جوہڑ کا پانی پیا. ہماری جماعتیں ڈیرہ غازی خان سے آگے ہم پہاڑوں میں گئے، وہاں یہ نیسلے کا پانی کہاں سے آئے گا؟ جس جوہڑ سے جانور پیتے ہیں وہیں سے انسان پیتے ہیں، وہیں سے ہم نے پانی پیا. تو چونکہ ضرورت تھی تو آسان ہو گیا. شہر میں اس کا ہم وضو بھی نہ کریں، اس سے بھئی تو بڑا گندلا پانی ہے، اور وہاں پورا گلاس پیا ہے کہ پیاس ہے. پیاسے کو پانی کون سا مشکل ہے؟ ہیو، دین فطرت کی آواز ہے. دین نیچر کی آواز. فطرت اللہ اللتی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. میرے رب فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں فطرت انسانیت، فطرت اسلام پہ پیدا کیا، اور فطرت پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے. مشکل ایک وجہ سے ہے کہ پہلے پہلی مشکل ہے ہم نے سیکھا نہیں، دوسری مشکل ہے ہمیں کسی نے سکھایا نہیں، تیسری مشکل ہے آج کا ماحول نافرمانی کا ہے، مشکل باہر کی وجہ سے ہے، اندر کی وجہ سے نہیں ہے۔ مشکل باہر کی وجہ سے ہو گئی، اندر کی وجہ سے مشکل نہیں ہے۔ ہر مسلمان، ایک اور لفظ، یہ ہم تو دنیا دار ہیں، آپ دین دار ہیں، بھائی جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دین دار ہے، جس کے پاس کھانے کو روٹی ہے وہ دنیا دار ہے، جو کپڑے پہنتا ہے، کچھ مزدوری کرتا ہے، محنت کرتا ہے وہ دنیا دار ہے، وہ مل چلاتا ہے وہ دنیا دار ہے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ کوٹھے پر بھی بیٹھی طوائف ہے تو وہ دیندار ہے، وہ ایمان والی ہے، دین والا، دین والا۔ ہاں کسی کے پاس تھوڑا، کسی کے پاس زیادہ، کسی کے پاس بہت زیادہ، کسی کے پاس ایک وقت کی روٹی دوسرے کی نہیں، کسی کے پاس دو وقت کی کل کی نہیں، کسی کے پاس ہفتے مہینے کا رزق آگے کا نہیں، یہ سارے دنیا دار ہیں، کسی کے پاس سال ہا سال کی روٹی کا سامان موجود ہے، یہ سارے دنیا دار ہیں، لیکن تھوڑے، درمیانے، زیادہ، تو یہی تو دیندار کا، جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ دیندار ہے، جس نے زندگی بھر سجدہ نہیں کیا پر کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو یہ کہتا ہے اس کو مبارک ہو، وہ دیندار ہے۔ ہاں تھوڑا دین ہے لیکن دیندار ہے۔ یہ تقسیم بڑی غلط ہے، یہ تقسیم بڑی غلط ہے کہ یہ آپ دیندار ہیں ہم دنیا دار ہیں۔ اس لفظ نے دو خرابیاں پیدا کی ہیں، دینداروں میں تکبر پیدا ہو گیا، جو ذرا کبیرہ گناہوں سے بچ رہے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، عورتیں پردہ دار ہیں، تسبیحات میں ہے، اور مرد جھوٹ نہیں بولتے، حلال کماتے ہیں، سود سے بچتے ہیں، ان سارے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں۔ یہ دیندار، دیندار کے لفظ نے ان میں لا شعوری تکبر پیدا کیا۔ اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ گناہگار مسلمان سے نفرت کرتے ہیں، انہیں حقیر سمجھتے ہیں۔ نرگس ایک ناچنے والی لڑکی تھی، میں اسے حج پہ لے گیا، پہلے میں نے بہت سے تانے سنے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ سنا، پھر اس کو بیٹی بیٹی کہہ کر ساتھ لے کے چلا، میدان عرفات میں پہنچے تو شام کو وہ بہت زارو قطار رو رہی، جب شام ہوئی کیا ہوا، کہ میدان عرفات میں تو اللہ کہتا ہے میرا بندہ جتنے گناہ لے گیا، جتنے بارش کے قطرے، آئے آئے، جتنے ریت کے ذرے، واہ، جتنے درختوں کے پتے قربان جاؤ، جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات، ان کے گھڑی اور گھنٹے، لا، اتنے گناہ لے گیا، ہے کوئی دنیا میں اتنے گناہ کرنے والا؟ میرے رب کی قسم، ساری دنیا کے انسان مل کر گناہ کریں تو اتنے نہیں بن سکتے۔ اور میرا اللہ یوں ایک مرد، ایک عورت سے کہہ رہا ہے، آج میرے دربار میں آ، تو آ گئی، تو آ گیا، لا، کتنے ہیں؟ بارش کے قطروں کے برابر، جی ہاں، درختوں کے پتوں کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر، گردش ایام میں بننے والے دن رات کے برابر، 25 ارب سال سے دن رات بن رہے ہیں، 25 ارب سال سے دن رات بن رہے ہیں۔ اچھا، ایک دفعہ کہے یا اللہ معاف کر، وہ کہتی ہے یا اللہ معاف کر، وہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر، تو اس کے یا اللہ معاف کر فا بھی زبان پہ نہیں آتی، کہ عرشوں سے آواز آتی، جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا، تمہیں بلایا ہی اپنا بنانے کے لیے ہے۔ اب اوپر والا تو یہ کہہ رہا ہے، اور نیچے کیا نظام چلا، وہ رو کیوں رو رہی، کہ میں وہ میٹرس بچھاتے ہیں عرفات میں بیٹھنے کے لیے، تو 3-4 خواتین بیٹھی تھیں، پردہ دار، تسبیح والی، وہ جا کے بیٹھی تو انہوں نے اس کو وہ بے عزت کیا، کہ اٹھ جاؤ یہاں سے، تم اس قابل نہیں ہمارے ساتھ بیٹھو۔ آئے آئے آئے، یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، آنکھوں دیکھ کے بتا رہا ہوں، یہ تو جی دیندار لوگ، ہم دیندار ہیں، تم دنیا دار ہو، شرابی ہو، جواری کیو سود خورو. اس لفظ نے اس طبقے میں تکبر پیدا کیا، عجب پیدا کیا، اوروں کی حقارت پیدا کی، اوروں کو گھٹیا سمجھا، اوروں کو ذلیل سمجھا. اور دوسرے طبقے میں کیا نقصان آیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا، شراب بھی چلی، زنا بھی چلا، سود بھی چلا، جھوٹ بھی چلا، قتل بھی چلا، ہیرا پھیری بھی چلی، ناچ گانا بھی چلا، گھنگرو بھی چھنکا، جام بھی چھنکا، ہوار کی جو ہم دنیا دار لوگ ہیں، جی ہم دنیا دار لوگ. اس چیز نے انہیں جانور بنا دیا، انسانوں سے نکال کے جانور بنا دیا، اور وہ بے لگام ہو گئے. جیسے گاڑی کا کنٹرول ختم ہو جائے تو وہ بے لگام ہوتی ہے، کسی دیوار میں ٹکرائے، درخت میں ٹکرائے، گاڑی سے ٹکرائے، اپنے سواروں کو مارے، اگلی سواری کے سواروں کو مارے. ایسے ہی یہ ہم دنیا، ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، ہم تو جی دنیا دار لوگ ہیں، اور یہ کہہ کر ہر حرام کو حلال کر لیا. ابے جھوٹ کیوں بول رہے ہو گے جی، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. ابے سود کیوں کھا رہے ہو جی، ہم تو دنیا دار لوگ ہیں. ابے یہ ناچ گانے کی محفلیں کیوں سجو جی، ہم دنیا دار لوگ ہیں. ابے رشوت کیوں لے رہے ہو جی، ہم دنیا دار لوگ ہیں. نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو جی، ہم دنیا دار لوگ ہیں. روزے کیوں نہیں رکھتے جی، ہم دنیا دار لوگ ہیں. یہ اس تقسیم نے دو بڑے نقصان جو میں نے آنکھوں دیکھے، کانوں سنے، انہیں میں تو زندگی بیت گئی ہے، انہیں میں زندگی بیت گئی ہے. اس تقسیم نے یہ بڑے نقصان پہنچائے. ہر مسلمان مرد عورت دیندار ہے، کلمہ جو پڑھتا ہے. ہر مسلمان مرد عورت دنیا دار ہے، کپڑے نہیں پہنے، چھت کے نیچے نہیں رہتا، روٹی نہیں کھاتا، کسی نہ کسی کمائی کے سلسلے میں لگا ہوا نہیں ہے. ہر مرد عورت دیندار ہے. ہاں لیول چھوٹا بڑا ہے تو مشکل اسلام نہیں، مشکل یہ ہے کہ سیکھا نہیں، مشکل یہ ہے کہ سکھایا نہیں، مشکل یہ ہے کہ ماحول میں سچ نہیں ہے. اور جب سارے جھوٹ بولیں تو سچ بولنا مشکل ہو جاتا ہے، سارے نماز چھوڑیں تو نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، سارے روزہ چھوڑ رہی ہوں تو روزہ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ساری بے پرد ہو جائیں تو پردہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سارے وعدہ توڑنے والے ہوں تو وعدہ نبھانا مشکل ہو جاتا ہے. یہ مشکل باہر سے آئی ہے، اندر میں نہیں ہے. ایک اور آیت پیش کرتا ہوں، ایک اور آیت. ایک تو میں نے اللہ کی قبر، یہ بھی اللہ کا ہی فرمان ہے، لیکن وہ ایک اور اینگل سے تھا، یہ دوسرے اینگل سے. لقد كان لكم، یہ نکل سوال کی نکل، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. واہ واہ، رب ربی ہے نا. اچھا اللہ نے کیا خوبصورت لفظ استعمال کیا، حسنة. کیا کہہ رہے ہیں کہ کراچی بھرو، میرے نبی تمہارے لیے انتہائی خوبصورت نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے. میرے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے خوبصورت نمونہ. یہاں آپ آخری نبی ہیں اور آپ پر آ کر نبوت مکمل ہو رہی ہے، شریعت مکمل ہو رہی ہے، اور کتاب مکمل ہو رہی ہے. اور میں تین لفظ حدیث سے پیش کرتا ہوں، اختم بے کتاب حمل کتب و بے شریعت حمل شرائع و بے دین حمل ادیان. یہ پہلی کتابوں کو میں جو اللہ کا فرمان ہے وہ کہ میرے نبی آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں. یہ شاہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پچھلی کتابوں کو کہ جن کی کتاب پر کتابیں ختم، جن کے دین پر دین مکمل، جن کی شریعت پر شریعت مکمل، جن کی کتاب پر کتابیں مکمل. اس سارے بیک گراؤنڈ میں لفظ آنا چاہیے تھا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ کاملہ، کاملہ، کہ میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے مکمل نمونہ ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے. اللہ نے کامل کا لفظ چھوڑ کر حسانہ، حسانہ، نیکی کو بھی کیا کہتے ہیں، حسانہ. سبحان اللہ، حسنہ کسے کہتے ہیں؟ خوبصورت، خوبصورت. میرے اللہ کہہ رہے ہیں میرے نبی تمہارے لیے بہت خوبصورت نمونہ ہے. نیکی کو کہا خوبصورت چیز، اپنے حبیب کی زندگی کو کہا خوبصورت نمونہ. یہ خوبصورت کا لفظ کیوں فرمایا ہے؟ کہ میرے بھائی بہنوں، حسن، خوبصورتی کسی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. وہ خوبصورتی آواز میں ہو جادو جگائے گی، وہ منظر میں ہو دل کو کھینچے گی، وہ شکل میں ہو دل کھینچیں گے، وہ کلام میں ہو جادو ہوگا، وہ اشعار میں ہو انسان جھومے گا، وہ کسی گھر میں ہو، کسی برتن میں ہو، کسی سواری میں ہو، کسی پھول میں ہو، کسی پرندے میں ہو، کسی پہاڑ میں ہو، کسی دامن میں ہو، کسی شکل میں ہو، کسی آواز میں ہو، کسی صورت میں ہو، تاج محل میں ہو یا ہمالیہ پہاڑ میں ہو. خوبصورتی کو دلیل نہیں چاہیے سوائے اندھے کے، سوائے اندھے کے. ہر پڑھا لکھا ان پڑھ حسن سے متاثر ہوتا ہے. چودھویں رات کا چاند سر پر ہو اور کوئی کہے جناب اے چودھویں دا چاند سونا آندا ہے یا کوڑا آندا ہے، مینوں دلیل دے ہو تے انہوں سو لتر مارو کہ تیرے سرے سو ایسا سے مار رہے ہیں کہ تیرا دماغ ہلیو ہے. چودھویں دے چند دی دلیل منگدا پیا سونا ہے کہ کوڑا ہے. تو میری سمجھو جو پنجابی سرائی کی، میں بیچ میں اپنی زبان کی طرف چلا جاتا ہوں، معاف کر دینا. تم کراچی والے کیا سمجھو گے؟ عاشق ہوں میں عشق کماں میں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو. اب مجھے شاعری بھی یاد آ گئی، سہ سہ بدیاں ہزار اولا میں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جے چک سولی دیتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو. سجدیوں سر چہین ابا ہو، تڑے کافر کہن ہزاراں ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دے من نے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے. میں سو تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو، سر دیتے تے راز نہ بھنے. تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، مجھے مزہ ضرور آیا. کہتے ہیں چودھویں کے چاند کی دلیل دو خوبصورت ہے، انہوں نے کہا نو لتر پھیرو. تاج محل خوبصورت ہے کہ نہیں دلیل دو. کہ اس کی آنکھوں میں تھوڑا وہ دوائی ڈالو، ڈاکٹر آدم سے لے کر اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں رہی، دوائی ڈالو اس کی آنکھوں میں. یہ تاج محل کے حسن کو کہہ رہا ہے دلیل دو. یہ حسنہ کا لفظ واضح کر رہا ہوں کہ میرے اللہ نے یہ کیوں کہا کہ میرے نبی کی زندگی حسین ہے. کامل کیوں نہیں کہا؟ حالانکہ کامل وزنی لفظ ہے، وزنی. پیشہ جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے لحاظ سے اس لفظ کا وزن زیادہ پڑ رہا ہے، لیکن میرے اللہ کہہ رہے ہیں حسین، خوبصورت. یہ کیوں کہا ہے؟ کہ حسن کی طرف خود بخود طبیعت کھینچتی ہے. بچہ ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، مرد ہو، حسن کھینچتا ہے. میں قربان جاؤں، میرا اللہ کہہ رہا ہے کائنات میں میرے نبی جیسی حسین زندگی کسی کی نہیں. ایک وہ خود ایسے حسین تھے، ایک آپ کا خاندان ایسا حسین تھا، آپ کی زندگی حسین ہونی تھی کہ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کا ارق نکالا. ارق، یہ ارق تو اپنی زبان تخیر ہوتا ہے، چھانٹی کرنا، میں کہہ رہا ہوں ارق نکالا اور اس سے عرب بنائے، پھر عربوں کو نچوڑ کر اس میں سے مضر بنایا. مضر آپ کا ایک دانا ہے. پھر مضر کو نچوڑا، اس میں سے قریش کو نکالا. پھر قریش کو نچوڑا، اس میں سے ہاشم کو نکالا. پھر ہاشم کو نچوڑا اور فرمایا اس میں سے اللہ نے مجھے بنایا. میں اس کائنات کا سب سے عالی خاندان ہوں، سب سے عالی ذات ہوں، اور سب سے عالی نسب ہوں، سب سے عالی خاندان ہوں. اس خاندان جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے کہ درود پڑھتے ہیں. لیکن میرے نبی نے کہا میرے اوپر درود کافی نہیں ہوگا، میری آل پر بھی پڑھنا پڑے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ دو دفعہ ادا کا کیا مطلب ہے؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد ہے، مطلب ہے یا اللہ اللہ کے رسول اور اس کی آل پر درود بھی. دو دفعہ ادا جب ہم اتحیات والا درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. ادا یہ دو دفعہ ادا میں یہ مطلب ہے کہ میرے نبی پر درود مستقل پڑھا جائے اور میرے نبی کی اولاد پر درود مستقل پڑھا جائے. یہ وہ گھر ہے جس کو درود و سلام پیش کرنا اس امت کے ذمہ کیا گیا، اور یہ وہ خاندان ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے باپ عبداللہ سے آدم تک کسی نے زنا نہیں کیا، کسی نے زنا نہیں کیا، پاک نسب، کوئی مشرک نہیں ہے. آزر قرآن کہتا ہے لے ابھی ہے آزر، اب باپ کو بھی کہتے ہیں، اب چاچے کو بھی کہتے ہیں، اب دادے کو بھی کہتے ہیں، اب پردادا کو بھی کہتے ہیں، اور والد صرف اس کو کہتے ہیں جس کی پشت سے بچہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے. سمجھے؟ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، ابراہیم و اسحاق و اسماعیل و یعقوب. یوسف علیہ السلام کہہ رہے میں نے اپنے باپ کی اتباع کی. کون؟ ابراہیم، وہ تو باپ نہیں، اسحاق وہ تو باپ نہیں، اسماعیل وہ تو باپ نہیں، باپ ہے یعقوب لیکن نام لے رہے ہیں. اسحاق کو بھی باپ کہا، اسماعیل کو بھی باپ کہا، اور ابراہیم علیہ السلام ان کو بھی باپ کہا. تو اب کا لفظ وکان ابوہما صالحا، وہ خضر علیہ السلام کا واقعہ، ابوہما ان کا کوئی ساتویں پشت میں دادا تھا جس نے وہاں خزانہ چھپایا ہوا تھا اور وہ نیک تھا. ہاں قرآن اس کے لیے والدین وما ولد، مجھے والد کی قسم، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب باپ، دادا، پردادا، چاچا، تایا سب کو کہتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ تھا، اور کافر کے لیے دعا منع ہے، کافر کے لیے دعا منع، اللہ نے اپنے حبیب سے کہہ دیا میرے حبیب اپنے مشرکین کے لیے کبھی دعا نہیں کرنی. لیکن جب ابراہیم خلیل علیہ السلام نے بیت اللہ بنا دیا تو پھر دعا کی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر. یہاں ابویہ نہیں، والدیہ. آزر نسب میں چاچے کا مقام رکھتا ہے، باپ کا نہیں. میرے نبی کے نسب میں آدم سے عبداللہ تک کوئی مشرک نہیں ہے، کوئی بت پرست نہیں ہے. اگر دین کی روشنی نہیں ہے تو وہ دین ابراہیمی پر ہیں، دین فطرت پر ہیں. سعید بن زید دس بڑے صحابہ میں ہیں، دس، جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ، ٹاپ ٹین. کون؟ ابو بکر جنتی. ان کو عشرہ مبشرہ کیوں کہتے ہیں؟ کہ میرے نبی نے ایک مجلس میں ان دس کو جنت کی بشارت سنائی. کیسے؟ ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. دس، ان میں آخری ہیں سعید بن زید. حضرت عمر کے بہنوئی جن کی پٹائی کی تھی، وہ جب گئے تھے اپنی بہن کا کلمہ سن کر کے مسلمان ہو گئی. وہ ان کے باپ ہیں زید بن نفیل، زید بن نفیل. یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بت پرست نہیں تھے، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوتے اور کہتے یا معاشر قریش، اے قریشی میری قوم، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں، اس کائنات کا ایک خالق ہے، وہ کون ہے مجھے پتہ نہیں، پر ایک ہے، یہ نہیں ہے. تو جب سعید بن زید ایمان لائے تو آپ نے فرمایا کہ ایسا ہی میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، جنت میں دیکھتا ہوں. میرے نبی کے والدین میں عبداللہ سے آدم تک سب یا فطرت اسلام پر یا دین اسلام پر، اور یہ واحد ہستی ہیں جن کا نسب آدم تک جاتا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معاد بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلا بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن طارق بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جو اس کا خاندان ایسا حسین ہے زندگی حسین کیوں نہ ہوگی. یہ تو میں نے بتایا خاندان حسین، اب میں بتا رہا ہوں آپ کی ذات کیسی حسین ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. میں نے پہلے واضح کیا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، سب سے نفیس عالی نصب عالی عظم عالی خاندان، یہ پڑھتے ہیں افریقہ میں. افریقہ میں میں گیا ہوں افریقہ، وہاں یہ کیوں پڑھا جاتا. اب ہم پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، اب میں انفسکم کو بتانے لگا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو تو صحیح، ذرا میرے حبیب کو دیکھو تو، اس کی ذات تو دیکھو، اس کی صفات تو دیکھو، اس کا روپ تو دیکھو، اس کا رنگ تو دیکھو، اس کی چال تو دیکھو، اس کی گفتار تو دیکھو، اس کے اخلاق تو دیکھو، اس کی حیا دیکھو، اس کی پاکدامنی دیکھو، اس کی چال دیکھو، اس کا بول دیکھو، اس کا بیٹھنا دیکھو، اس کا اٹھنا دیکھو، اس کا ملنا دیکھو، اس کی عبادت دیکھو، اس کی بندگی دیکھو، اس کا گھرانہ دیکھو، اس کا گھر میں سلوک دیکھو، اس کا پڑوسیوں سے سلوک دیکھو، دشمن سے سلوک دیکھو، اپنوں سے سلوک دیکھو، غیروں سے سلوک دیکھو، دیکھو تو صحیح یہ ذات کیسی ذات. میرے نبی کیسے تھے؟ کان فخمن مفخمن، بڑے پرکشش، بڑے بارو، اطول من المروع و اقصر من المشرب، نہ بہت لمبا قد نہ بہت چھوٹا، درمیانے سے کچھ لمبا، لیکن ایک معجزہ نبوت، ایک کرامت رسالت، لمبے سے لمبے قد والا جب میرے نبی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو آپ کا قد سر اس سے اونچا ہوتا اور دوسرے کا نیچا ہوتا تھا، آپ کے برابر کوئی ایسے نظر نہیں آیا، ہمیشہ آپ کا سر بلند ہوتا تھا، دوسروں کا نیچے ہوتا تھا. اور جب وہ جدا ہوتا تو آپ اپنے اصل قد میں نظر آتے، اور جب وہ قریب آتا تو آپ ایسے اونچے نظر آتے تھے. میرے رب نے اپنے حبیب کے سر کو ہمیشہ اونچا رکھا ہے، جو اس کا غلام بنے گا اس کا سر بھی اونچا ہو جائے گا. اللہ کی قسم پیسے سے اونچے نہیں ہو سکو گے، شہرت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، طاقت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، مال دولت سے اونچے نہیں ہو سکو گے، عہدوں ڈگریوں سے، کاروبار مل سے، فیکٹریوں سے اونچے نہیں بن سکو گے. اونچائی چاہتے ہو تو اس کے پیچھے چلو جس کے سامنے آسمان بھی سکڑ گئے اور سدرت المنتہا بھی اسٹیشن بنا اور عرش بھی اسٹیشن بنا اور سارے نور کے پردے اٹھ کر اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہوئے. اتنی بلندیاں جو لے کر آئے ان کے پیچھے چلو گے تو بلندیاں ملیں گی. ایک کیا پیسے پیسے کا پجاری، یہ کیا مال کا پجاری، یہ کیا دھن دولت کا پجاری، یہ کیا کاروبار کا پجاری، یہ کیا کرسی کا پجاری، یہ دنیا دھوکے کا گھر، یہ مچھر کا پر، یہ مکڑی کا جالا، اس پہ ایمان کا سودے کرنے والا، اس پہ غیرت کے سودے کرنے والا، اس پہ ضمیر کو سلا دینے والا، اس پہ حیا کو بیچ دینے والا، دنیا اور آخرت کا ناکام شخص ہے، ناکام عورت ہے، اللہ کی قسم یہ مٹ جانے کا گھر ہے، یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، یہ بچھوڑے دی جائے، بچھوڑے دی جائے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو کہر صحبس کو چھوڑ میاں، متدیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہیں، اجل موت کو کہتے ہیں، قزاق ڈاکو کو کہتے ہیں، قزاق اجل کا لوٹے ہیں، دن رات بجا کر نقارا، کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ اٹھتے جنازے دیکھو، ہاں ڈیڈ باڈی، مولانا طارق جمیل کہلانے والا، اس کے بچے کہیں گے میت، جنازہ ڈیڈ باڈی، بادشاہ ملک سلطنت کا مالک مر گیا، ولی عہد کہے گا میت اٹھاؤ، جنازہ اٹھاؤ، ڈیڈ باڈی اٹھاؤ، کوئی نہیں کہے گا اماں جی کو اٹھاؤ، کوئی نہیں کہتا ماں جی کو اٹھاؤ، اولاد کہتی میت اٹھاؤ، میت اٹھاؤ، یہ اس کے لیے ایمان بیچ دوں، اللہ کو ناراض کر دوں، آخرت کے سودے کر دوں، اس دھوکے کے گھر کے لیے، اس مچھر کے پر کے لیے، اس مکڑی کے جالے کے لیے، میرے رب کی قسم، ساری دنیا پالی اور اللہ کھو دیا تو ہار گئے، اور ساری دنیا چھن گئی اللہ پالیا تو جیت گئے۔ یہی تو حسین کا فلسفہ ہے کربلا میں، کہ ساری نسل ذبح کرا کے اللہ کو جو پایا تو کامیابی کے سہرے آج تک گلے میں ہیں، سر میں سر کا تاج بنے، گلے کا ہار بنے، اور یزید اور اس کے چیلے چانٹوں نے ملک بچایا، اللہ کو چھوڑ دیا تو آج تک لعنت کا توق ان کے گلے میں ہے، اور ذلت کا بدنما داغ ان کے ماتھے پر ہے، ان کی قبروں پر جہاں جہاں وہ نحوست اور لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے، جو خون دے گئے، جان دے گئے، اور آج سبا کرا گئے، نیزوں پہ چڑھ گئے، آل رسول نہیں، جگر گوشہ ہے، آل رسول تو بہت لمبی ہے، آج بھی کراچی میں ہوں گے، پوری دنیا میں ہیں، وہ جگر گوشہ ہے رسول، وہ نواسا ہے رسول، اور یہ وہ جن کو میرے نبی نے کہا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور آہا اگلی خوشخبری، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار کر، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ، جو ان سے پیار کرے تو ان سے پیار کر، اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرما۔ اتنی بڑی ہستیاں جنہیں گود کھلایا، جنہیں کندھوں پہ بٹھایا، جنہیں کمر پہ بٹھایا، جو نماز میں سواری کر رہے ہیں اپنے نانا کی پشت پر بیٹھ کر، سجدہ لمبا کر دیا بچے کو، بچے کو نہیں ہٹایا، سجدہ لمبا کر دیا، اتنی بڑی ہستی، ساری پانچ بھائی، تین بیٹے، تین بھتیجے، کتنے بھتیجے، 17 میرے نبی کے خاندان کے ذبح ہوئے، لیکن مبارک ہو انہیں، ان کو اللہ مل گیا، اللہ مل گیا۔ یزید کو 3 براعظم ملے، پر اس کی زندگی بھی لعنت، اور اس کا، میں اپنی کیا سناؤں، میں اس کے بیٹے کی سناتا ہوں، معاویہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، یزید کا بیٹا، باپ مرا 3 بر اعظم کی حکومت، 3 بر اعظم کی حکومت، اور عمر کتنی، 22 سال، یزید 42 سال کی عمر میں مر گیا جوانی میں، 40 دن حکومت کی، 40 دن، اور سارا بنو امیہ اکٹھا کیا، اور سارے سردار عرب اکٹھے کیے، ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، کہا لوگو میرا باپ ظالم تھا، اس نے ظلم سے اس تخت کو قائم کیا، اور اس نے آل رسول کا خون بہایا، میں اس تخت پر لعنت بھیجتا ہوں جس کے نیچے حسین کا خون ہو، یہ ہے تمہاری حکومت، یہ ہے تمہارا تخت، جاؤ جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے، میرا تاج تاجر سود نہیں چھوڑتا، میرا پاکستان کا تاجر جھوٹ نہیں چھوڑتا، میرا پھیری نہیں چھوڑتا، میرا دفتر کا افسر رشوت نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اور یزید کے بیٹے نے تین بر اعظم پہ لات مار دی اور لعنت برسا دی کہ میں اللہ کو چاہتا ہوں، مجھے تین بر اعظم نہیں چاہیے. اطول من المربوع و اقصر من المشذب. کھرانا تو اولاد پہ درود بھیجنے کا حکم، پر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، پیغام پہنچا دیا کہ یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. کہ میں دوبارہ آتا ہوں، میرے نبی کیسے تھے یہاں سے شروع کرتا ہوں. عظیم الحامہ، بڑا سر، بال کیسے تھے، رجل الشعر، نیم گنگریالے بال، کالے سیاہ، داڑھی کیسی تھی، کف اللحیا، گھنی داڑھی، ایک موٹ قدرتی، نیم گنگریالی، کچھ سفید بال تھے، ہاں داڑھی میں، سر میں 14 سفید بال تھے اور ایک روایت میں 20 سفید بال تھے. اب ان کو کلر لگایا، مہندی لگائی. نیچے ماتھا کیسا تھا، واسع الجبین، کشادہ. چہرہ کیسا تھا، یتلال وجهه تلال القمر ليلة البدر، چودویں رات کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا تھا. چودویں، جابر بن سمرہ کہتے ہیں چودویں کا چاند سر پہ تھا اور ہمارے محبوب ہمارے درمیان تھے، ہم مسجد کے صحن میں تھے. کہ میں کبھی چاند دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، اور آپ نے سرخ دھاری دار چادر اوڑی ہوئی تھی، ایک دھاگا سیاہ ایک سرخ، میں یوں دیکھتا پھر یوں دیکھتا تو مجھے میرے نبی چاند سے زیادہ حسین نظر آ رہے تھے. ماتھا، اب ایک جز، ماتھا واسع الجبین کشادہ، ہمیں ازج سوابق من غیر قرن، تین صفات، ہمیں کھنی اور کمان کی طرح گول، جیسے عورتیں کر کے وہ میک اپ کر کے بناتی ہیں ایسے مصنوعی طرح گول، میرے نبی کی اللہ نے گول بنائی، پوری آنکھوں پر ان کو یوں گھمایا. اور من غیر قرن، یہاں بال نہیں ہے، یہاں بال نہیں، چونکہ یہاں بال خوبصورتی کو گہنا دیتے ہیں، یہاں بال نہیں تھے. یہاں ایک رگ تھی، بینہما عرق یدرہ الغضب، یہاں ایک رگ تھی، جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ اظہار تو فرماتے نہیں تھے ہماری طرف، آپ برداشت فرماتے تھے، لیکن اس کا جو ری ایکشن ہوتا تھا، تو یہاں ایک رگ ایسے 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 پھڑکتی تھی. نیچے آؤ، آپ کی آنکھیں کیسے تھیں، ادعج اور اشکل اور انجل اور ابرج اور احور اور اکحل، واہ واہ واہ، اور اہدب، سات صفات ہیں میرے نبی کی آنکھوں کی. اور جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسی آنکھ کبھی اللہ نے کسی کو دی ہی نہیں، ایسی آنکھ بنائی ہی نہیں. آنکھیں پرکشش ہوں تو باقی کمزوری کو بھی وہ چھپا دیتی ہیں، سارا چہرہ خوبصورت ہو، اب کھا جاوے چینی چینی چوتو، سارا حسن ہی بیڑا پڑ جاندہ ہوتا. تو میرے نبی کی آنکھ ادعج موٹی، اشکل لمبی، اس میں سرخ دھاریاں، اکحل بغیر سرمے کے سرما، اہدب، یہ بال بڑے لمبے چمکدار، انجل، ابرج، اہدب، احور، اکحل، ادعج، اشکل، اکحل، یہ سب میرے نبی کی آنکھ کا حسن و جمال ہے، کمال ہے. کہ جب ایسے آپ آنکھ اٹھاتے تھے، آپ حیا کی وجہ سے آنکھ اٹھا کے مردوں کو بھی نہیں دیکھتے تھے، عورت تو عورت سے ملتے تھے، عورتوں سے ملتے تھے، لیکن آنکھ نہیں اٹھتی تھی حیا کی وجہ سے. میری نسل رات کو ساری رات کیا تباہی، بے حیائی، بے غیرتی میں ڈوبی ہوئی دیکھ رہی ہے. ہمیں مارنے کے لیے ایٹم بم نہیں چاہیے، ہماری بے حیائی ہمیں لے ڈوبے گی اگر توبہ نہ کی.
آپ یوں دیکھتے تھے، یہ آپ کے دیکھنے کا میں نہیں کر رہا، لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، جل نظر الملاحظہ، اس لفظ کا آپ دیکھتے تھے کنکھیوں سے نظریں جھکا کے، ان کناروں سے دیکھتے تھے، کبھی کبھی آپ آنکھ اٹھاتے تھے ایسے، تو جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے نا تو پھر تمام صحابہ ایسا نور ہوتا تھا، سارے صحابہ یوں ہو جاتے تھے، ایک آنکھ آپ کے چہرے پر نہیں پڑتی، سب ایسے ہو جاتے تھے، صرف دو آدمی آپ کو اس وقت دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی کو نہیں دیکھ سکتا، وہ آپ کو دیکھ کے مسکراتے، آپ انہیں دیکھ کے مسکراتے، ایک دفعہ مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے دائیں ابو بکر تھے اور بائیں عمر تھے، آپ نے یوں ہاتھ پکڑا اور یوں ہاتھ پکڑا اور فرمایا دیکھ رہے ہو یہ ابو بکر یہ عمر، اگر دیکھ رہے ہو ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں اس طرح قبر سے نکلیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا، آپ کا ناپ کیسا تھا، اقن العرنین، یہ باریک یہاں سے باریک اور تھوڑا سا ہلکا سا یہاں سے اوپر، ہلکا سا اشم، ہلکا سا یہاں ایک نور جگمگ کرتا تھا، گال کیسے تھے، سہل الخطین، برابر پچکے ہوئے کمزوری کی علامت، ابھرے ہوئے موٹاپے کی علامت، گول خوبصورت، سہل خوبصورت گولائی میں، اور یہ جگہ یاقوت کی طرح، مرجان کی طرح، انار کی طرح جگمگ کرتی تھی، سرخ سفید، ہونٹ کیسے تھے، ولی الفم، چوڑا منہ، تراشیدہ تراشے ہوئے ہونٹ، خوبصورت، جب وہ کھلتے تھے اس میں سے دانت چمکتے باہر آتے تھے مسکراتے ہوئے، تو کیا ہوتا تھا، براق الثنایا، آہا، جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا تھا، ایسے ایسے، جیسے یہ ٹوتھ پیسٹ والے نے، انہوں نے وہ مصنوعی چٹا رنگ کر کے دندانوں بکھایا اندر مصنوعی رنگ، تو ہے میرے نبی کو میرے رب نے کیا دان دیے تھے، جب مسکراتے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا تھا، گولائی میں داڑھی، کنگھی کا سلیقہ کیا تھا، کنگھی فرماتے تھے، کبھی مانگ نکالتے تھے، کبھی بغیر مانگ نکالے بالوں کو پیچھے لے جاتے تھے، یجاوز شعره شحمت اذنیه، یہاں تک آپ کے بال ہوتے تھے، عام طور پر کبھی کبھی گردن تک، کبھی شانوں تک، زیادہ زندگی بھر یہاں کا دستور تھا، کنگھی کرنا، تیل لگانا، سرما لگانا آپ کی مستقل زندگی بھر کی عادت تھی، آپ نے ارشاد فرمایا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، میں قربان جاؤں، میں تو آپ کو نبی کا دین بتا رہا ہوں، آپ کا تو دین بڑا اوکھا کام، بیوی سے چنگے کپڑے پاؤنا اوکھا کام، میرے نبی نے کہا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، سبحان اللہ، عورتوں سے کہا واہ واہ قربان جاؤں، اشارتن ہمیں مردوں کو صراحتن، عورتوں کو اشارتن، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، بنو اسرائیل میں زنا اس لیے پھیلا کہ مردوں نے بیویوں کے لیے زیب و زینت چھوڑ دی تو وہ غیر مردوں کی طرف مائل ہو گئیں، اور پھر عورتوں کو فرمایا کہ خامدوں کے لیے تیار ہو، کیسے، آپ نے فرمایا جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے تیار ہوگی جیسے ام سلمہ میرے لیے تیار ہوتی ہیں، سبحان اللہ ابھی عورتوں نے شادی پہ جانا ہو تو بیچارے مرد دی مصیبت آئی ہوندی ہے، وہ ترائے جوتیاں تروٹ جاندی ہیں، کپڑے ٹوٹو، اور خامد کے لیے تیار ہونا ہو تو انہوں موت پہ جانے، اپنے خامدوں کے لیے تیار ہو ورنہ وہ اور عورتوں کی طرف مائل ہو جائیں گے، یہ اس میں خفیہ پیغام ہے، میرے نبی حیا والے ہیں، پاکیزہ زبان، پاکیزہ ذات، مردوں کو صراحتن فرما دیا اپنی عورتوں کے لیے تیار ہوا کرو، بنو اسرائیل میں اس وجہ سے فحاشی پھیلی، اور پھر اشارہ تھا، جنت کی حور اپنے خاوند کے لیے ایسے تیار ہوتی ہے جیسے ام سلمہ اللہ کے رسول کے لیے تیار ہوتی ہیں. جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی اور نکاح ہو گیا اور رخصتی ایک ماہ بعد، دو ماہ بعد، چھ ماہ بعد، ایک سال بعد یا فوراً، یہ ساری روایات ہیں، لیکن زیادہ صحیح ہے کہ کچھ عرصے بعد رخصتی تھی، فوراً نہیں تھی. تو جب حضرت علی نے آ کے رخصتی کا مطالبہ کیا حضرت ام ایمن کے ذریعے سے، تو آپ نے حضرت حفصہ اور حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ ان تینوں سے فرمایا کہ تم جانتی ہو نا میری بیٹی فاطمہ مجھے کتنی محبوب ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ، اللہ اکبر، میری بیٹی کو تیار کرو. یہ میں دین بیان کر رہا ہوں، بے پردگی نہیں، بے حیائی نہیں، زیب و زینت میرے دین کا حصہ ہے، میرے نبی کی شریعت ہے، میرا نبی خوبصورت دین لے کر آیا ہے، ایک خوبصورت زندگی لے کر آئے ہیں. پتہ نہیں ہم نے کہاں سے عجیب و غریب دین کے فلسفے نکال لیے ہیں. سبحان اللہ، قربان جاؤ. آپ نے کہا جابر شادی کی، کہا جی کی، کہا کماری سے کہ بیوہ سے، کہا جی بیوہ سے کی، کہا اللہ بکرن فتلاعبو کبتلاعبوہا، تو نے کماری سے کیوں نہ کی، وہ تجھ سے کھیلتی تو اس سے کھیلتا. میں اپنا میرے نبی کا دین بیان کر رہا ہوں. آپ کیا سمجھنا صرف رمضان کے روزے رکھنا دین ہے؟ ہاں وہ دین ہے، بہت بڑا حصہ ہے دین کا، عبادت میرے دین کی بیس ہے، بیس ہل گئی تو ساری عمارت گر جائے گی، نماز نکل گئی، روزہ نکل گیا، زکات نکل گئی، حج نکل گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ ساری عمارت ٹوٹ گئی. لیکن یہ بیس کو عمارت نہیں کہتے. ہاں بیس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. میں عمارت کے کچھ خد و خال بتا رہا ہوں، کچھ نین، کچھ نقش و نگار بتا رہا ہوں کہ میرا نبی دین کی عمارت ہمیں کیسے دے کر گئے. کبھی آپ نے میلا کپڑا نہیں پہنا، پرانا کپڑا پہنا، پیوانے لگا کپڑا پہنا، میلا کپڑا زندگی بھر نہیں پہنا، زندگی بھر. اور آپ کے بدن مبارک سے، آپ کے پسینے سے ایسے خوشبو آتی جیسے مشک سے خوشبو آتی، دنیا کے سب سے مہنگی خوشبو. آپ حضرت ام سلیم کے گھر میں آرام فرما رہے تھے دوپہر کے وقت، دوپہر کے وقت، تو آپ یوں کر کے سوئے ہوئے تھے، یوں یہ کوہنی آگے نکلی ہوئی تھی، آنکھ کھلی تو دیکھا ام سلیم نے یہاں بوتل رکھی ہوئی تھی، ماں یہاں. تو آپ نے کہا کیا کر رہی ہو؟ تو کیا تھا، چونکہ گرمی، پنکھے تو ہے نہیں، پسینہ یہاں سے نیچے گر رہا تھا، ام سلیم نے نیچے بوتل رکھی ہوئی تھی اور وہ سارا پسینہ اس کے اندر جمع کر رہی تھی. کہا ام سلیم کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کا پسینہ اکٹھا کر رہی ہوں، یہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہوتا ہے. میرے نبی نے کبھی گندے کپڑے نہیں پہنے، کبھی میلے کپڑے نہیں پہنے، پرانا پہنا ہے، پیوند لگا پہنا ہے، میلا نہیں پہنا. میرا دین یہ نہیں کہتا کہ ایسی شکل میں آ جاؤ کہ لوگ بھاگنے لگ جائیں. ہاں میرے نبی کیسے تھے؟ ان عنقه جید دمية في صفاء الفضة. گردن کیسی تھی؟ سراہی دار، سراہی دار. سینہ کیسا تھا؟ عریض الصدر، چوڑا. کندھے بعید ما بین المنکبین، کندھوں کا درمیانی فاصلہ کافی لمبا، کھلا کھلا. بازو کیسے تھے؟ طویل الزندین، لمبے. انگلیاں کیسی تھیں؟ سائل الاطراف، انگلیاں مخروطی لمبی. ہتھیلی کیسی تھی؟ رہ پر راہا، کشادہ. یہ ہتھیلی کے پیچھے ہاتھ کیسا تھا؟ شفن الکفین والقدمین، یہاں رگے نظر نہیں آتی تھی، یہ میری رگے نظر آ رہی، آپ کی رگے نظر نہیں آتی تھی، گوشت اب پاؤں پر بھی. پاؤں کیسے تھے؟ مسیح القدمین، بڑے نرم و نازک پاؤں. جب آپ وضو کرتے تھے پانی یوں پھسلتا تھا جیسے تیل لگا ہوا ہے، سینہ پیٹ کیسا تھا؟ سوا البطن و صدر، سینہ اور پیٹ برابر. میرے نبی نے موٹاپے کو انتہائی ناپسند کی. ایک موٹا آدمی سامنے آتا، آپ نے اس کی توند میں انگلی ماری، کہ یہ چربی کسی اور جگہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. ہمارے کتنے بہن بھائی ہیں، آپ سجے پاس ہوں جائیں پیٹ کھبے پاس ہوں، یا آپ کھبے پاس ہیں تو پیٹ سجے پاس ہے، ہنسنا شروع کریں تو منہ سے نہیں ہنستے پیٹ سے ہنستے، بڑ 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 یوں رہتا. میرے نے کھا کھا تباہی پھیر دیں دے. ابھی رمضان آ رہا ہے، تم اپنے دشمن بن جاؤ، سموسے کھا، پکوڑے کھا، حلوے کھا، جڑی شاید نہیں کھانی وہ بھی رمضان اچ کھا، پچھے ڈٹھے پہ ہوں ترابیاں کے میں پڑی ہوں تو اٹھے ہی نہیں جاتا، تو تسی نہ کھاؤ آپ پانچ من شاید کھا کھا فنائی پھیر کے پھر کہتے جب ترابی تو پڑی نہیں ہے. اللہ تو بندے دو کھجور کھا گئے، سادہ پانی کا گلاس پی کے تو روزہ افطار کر، پھر کچھ تھوڑا بہت پھل کھا لے، پھر ترابی پر پہ جتنا مرضی کھول کے کھا جتنا مرضی کھا. صرف حلال کھانا فرض نہیں ہے، حلال کھانے میں صحیح کھانا بھی فرض ہے. اللہ نے کھانے کا ذریعہ، میرے نبی نے کھانے کا ذریعہ کا بھی بتایا، زندگی کا طریقہ بھی بتایا، آخرت کا طریقہ بھی بتایا. تین وز زیتون، میں ادھر نہیں جاتا ہوں، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرا رب اس میں پورا، میرے رب کی قسم، ڈائٹ چارٹ ہے وہ تین وز زیتون ڈائٹ چارٹ. میرے رب کہہ رہا ہے مجھے زیتون کی قسم، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم. اس میں اللہ ایک لمبا چوڑا فلسفہ بتا رہا ہے کہ کھانے میں احتیاط کرو، حلال کھاؤ، اندھا دھند نہ کھاؤ. اگر اللہ چاہتا تو یہاں سموسے کی قسم کھاتا، مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، اب مجھے یہ کراچی والوں کی بریانی کی قسم. جتنا مزے کا کھاتے ہو اتنا اوکھا نکالتے ہو اسے. میرے نبی پوری زندگی لے کر آئے، پوری زندگی لے کر آئے. تو دائیں بائیں سے چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں ذہن میں، آتی میں ادھر چلا جاتا ہوں، میں اپنے نبی کی ذات بتا رہا ہوں صاحب، کہ آپ کا سینہ اور پیٹ بھرا دوڑ، زندگی بھر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، زندگی بھر لا ناکل حتا نجوع واذا اکلنا لا نشبع. بھوک کے بغیر کھاؤ نہیں، ٹائم پہ نہ کھاؤ، بھوک پہ کھاؤ، اور جب کھاؤ تو پیٹ نہ بھرو، پیٹ نہ بھرو، تھوڑا رکھ کے کھاؤ، رکھ کے کھاؤ. ایک ڈاکٹر سے میری بات ہو رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا کھانے کے بعد پانی مت پیئے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب حدیث میں تو آتا ہے کہ کھانے میں، کھانے کے ساتھ پانی ہے، جب کھانا کھاؤ ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک ہوا کے لیے. وہ کہنے لگا مولانا اگر تو وہ ایسا ہی کھائے جیسے میرے نبی نے کہا ہے، پھر تو پانی پینا ضروری ہے کہ معدے کا کچھ حصہ خالی ہو جس میں پانی جائے، پھر وہ غذا کو تھوڑا سا وہ نرم کرے اور وہ اس کو ہضم کرنے میں مدد کرے. لیکن ہمارے لوگ کھاتے ہیں کہ یہاں تک جب تک نوازا نہیں آتا جب کھاتا ہی کچھ نہیں، کھاتا ہی کچھ نہیں. ان کو پانی پینا بڑا مصیبت بنے گا کہ معدہ کھڑا ہو جائے گا، ایسے پھول جائے گا، پھر وہ حرکت نہیں کر سکے گا. جیسے نبی نے بتایا ویسے کھائیں، پانی پینا چاہیے، جیسے یہ کھاتے ہیں ایسے کھانے میں پانی نہیں چلے گا. ایک اور اما کی آپ کو بات سنا تھا، حضرت ام معبد الخزاعیہ، ان کا پورا قصہ نہیں سناتا ہوں، صرف ان کے چند الفاظ سناتا ہوں. جب انہوں نے اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کیا، رأیت رجلا ظاہر الوا، ذرا الفاظ کے ردم میں غور کرنا، ردم ترجمہ سمجھ میں آئے نا، ردم. رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجلا ولم تزر به سعلا وصيم قسيم في عينيه دعش في صوته سحل في لحيته كفافة في عنقه سطع إن تكلم علاه البهاء وإن سكت علاه الوقار. الفاظ کا مزہ ہے، وہ کہتی ہے، کہتی ہے میں نے ایک جوان دیکھا،
مجھے یوں لگا جیسے چودھویں کا چاند کپڑے پہن کے زمین پہ اتر آیا. حسن کا پیکر سر سے لے کر پاؤں تک حسن, پیٹ بڑھا ہوا نہیں, سر گنجا نہیں, وسیم. وسیم کسے کہیں؟ وہ خوبصورت جس کو دیکھنے سے جی نہ بھرے, وہ صرف ایک ہستی ہیں, وہ محمد مصطفیٰ. وسیم تھے, دیکھنے سے دل نہیں بھر رہا تھا. قسیم تھے, جدھر سے دیکھتی تھی خوبصورت نظر آتی تھی. آنکھوں میں کشش موٹیوں, آواز میں جادو, داڑھی گنی, گردن سرہی دار. بولتے تھے تو نور چھا جاتا تھا, خاموش ہوتے تھے تو وقار چھا جاتا تھا. لقد جاءکم رسول من انفسکم. میرے بھائیو اللہ کی قسم, میں قیامت تک اپنے نبی کو بیان کرتا رہوں, میں نہیں, 7 عرب انسان ایمان لے آئیں اور علماء بن جائیں اور خطیب ادیب فصیح بن جائیں اور میرے نبی کی شان بیان کریں, نہیں ہو سکتی. اللہ اور اس کے رسول ہماری پہنچ سے باہر ہیں, ہمارے الفاظ کی تعبیر سے اوپر اوپر. لیکن میں نے صرف وہ بتایا جو حدیث میں ہے, چند اپنے الفاظ شامل کیے. جب میرا نبی ساتھ میں ایسا حسین ہے, خاندان ایسا حسین ہے, تو زندگی حسین نہیں ہوگی, زندگی خوبصورت نہیں ہوگی. اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے, اسلام میرے نبی کی زندگی کا نام ہے, اسلام میرے نبی کے دن اور رات کا نام ہے, اسلام میرے نبی کی خلوت اور جلوت کا نام ہے, اسلام میرے نبی کے بچپن, لڑکپن, جوانی اور اللہ کے بارگاہ تک پہنچنے کا نام ہے. بھائیو اس سے حسین تو کوئی چیز نہیں ہے. سیکھو, ہم نے سیکھا نہیں, ماں باپ سکھائیں یہ سکھاتے نہیں. یہ تبلیغ کا کام صدیوں بعد ایک محنت ملی ہے, جو میرے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے, فرقہ واریت کے زہر سے پاک ہے. آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں, رمضان آ رہا ہے, امت بن کے رمضان گزارنا, فرقہ بن کے نہ گزارنا, طبقات میں تقسیم ہو کے نہ گزارنا. اس امت کو توڑ کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے, جلا کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت کی آگ نے, ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے فرقہ واریت نے, توڑ کے رکھ دیا ہے. آج جوڑتا ہوں اللہ کے واسطے, جو تمہارا عقیدہ ہے تمہیں مبارک ہو, میں تمہیں سلام کرتا ہوں, میں تمہاری عزت کرتا ہوں, میں تمہیں راستہ دیتا ہوں. مجھے بھی تو راستہ دے دو, مجھے بھی تو راستہ دے دو. میرے اللہ کی جنت بڑی وسیع ہے. آج ہر مکتب فکر والا یہ کہہ رہا ہے صرف ہم مسلمان ہیں, باقی سب جہنم ہیں, باقی سب دوزخی ہیں. ایک نے کہا یہ جہنمی, اس نے کہا یہ جہنمی, اس نے کہا وہ جہنمی, اس نے کہا یہ جہنمی. اب ہر ایک کی نظر میں کوئی نہ کوئی کافر جہنمی بن گیا. ہن میں دسو بھائی, اللہ جنت دا اچار پاؤنا ہے یا اللہ جنت میں سپنے پاؤنا ہے؟ اسے جاؤنا کہیں, کون جائے گا جنت میں؟ میری نظر میں آپ غلط ہو گئے, آپ کی نظر میں غلط ہو گیا, تو جنت اللہ نے کس لیے بنائی؟ کیا میرے نبی کی امت ختم ہو گئی, ساری دنیا سے ختم ہو گئی؟ بھائیو ہاتھ جوڑتا ہوں, اللہ رسول کا واسطہ دے ان عورتوں کو بھی, آپ کو بھی, اللہ کے واسطے امت بن کے چلو, امت بن کے چلو. رمضان کے فضائل سنو سنو, امت کے فضائل سن لو مجھ سے. اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, جس پر تم لڑ رہے ہو ایک دوسرے پر کفر تک کے فتوے, اور اتنے بے گناہوں کا خون دھرتی پی گئی, کتنے معصوم بچوں کی آہوں نے عرش کو ہلا دیا, کتنی جوان بیٹیوں کی زندگی تاریخ ہو گئی, کتنی بوڑھی ماؤں کے آسرے چھن گئے. کیا میرے نبی اس لیے آئے تھے؟ میرے نبی نے تو عبداللہ بن ابی جیسے کو سینے سے لگا کے رکھا. میرے نبی پانی پی رہے تھے, آپ کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھا, آپ آئے پی رہے. عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ پکے صحابی کہنے گے, یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا پانی تو بچا دے, تھوڑا سا پانی بچا دے. آپ نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اپنے باپ کو پلاتا ہوں, شاید اس کے اندر ایمان آ جائے. کلیجو
کو لے گیا، کہا ابا یہ پانی پی لو. وہ کہنے لگا کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے. اس نے کہا جاؤ کوئی پیشاب لے کے آؤ، وہ پیوں گا یہ نہیں پیوں گا. انہوں نے واپس آ کر کہا یا رسول اللہ یہ کمبخت منافق ہے، بیٹا کہہ رہا ہے، مجھے اجازت ہے میں اس کی گردن اڑا دوں؟ آپ نے کہا نہیں عبداللہ، تیرا باپ ہے، عزت کر، میں نہیں چاہتا لوگ کہیں محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم تو امت ہو، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، فرقوں میں نہ بٹو، رہو اپنے مذہب، اپنے مسلک. مذہب ایک ہے اسلام، آگے مسلک مختلف ہیں، مسلک مختلف ہیں، ایک دوسرے کو گنجائش تو اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش، اللہ کے واسطے گنجائش. میں علماء کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، امت کو امت بناؤ، امت کو فرقوں میں نہ بانٹو، ایسی باتیں مت کرو جس سے یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگیں اور ایک دوسرے کے گریبانوں تک ان کے ہاتھ چلے جائیں، اور مسجدوں پہ لڑائیاں، مسجدوں میں لڑائیاں، مسجدوں پہ قبضے. سفینہ ڈوب رہا ہے اور کشتی کے مسافر آپس میں لڑے جا رہے ہیں، لڑے جا رہے ہیں. او میرے بھائیو، کشتی کنارے لگا لو، پھر لڑنے کا شوق پورا کر لینا. یہ تو گرداب میں پھنسی امت ہے، اسے کسی کنارے تو لگنے دو، پھر تمہیں لڑنے کا شوق ہے تو لڑ لینا. نہ کرو ایسا، نہ کرو ایسا، نہ کرو. میرے نبی ایک خوبصورت زندگی لائے ہیں، کوئی رخ کسی نے لیا، کوئی رخ کسی نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، کوئی پہلو کسی نے لیا، لیکن اسی پر ہی کیا سے کیا ہو گیا ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں بات آ گئی، ضروری ہے، میں ہر بیان میں کہتا ہوں، ہر بیان میں کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، علماء کی قدر کرو، چاہے وہ فرقہ واریت کو بولیں، ان کی قدر کرو، ان کے سینے میں علم ہے، ان کی عزت کرو. آ اکیلے میں ان کے پاؤں پڑ کے کہو حضرت ہمیں کوئی اللہ رسول کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑنے کی بات بتائیں، کوئی آپس میں جڑ کے چلنے کی بات بتائیں. ٹوٹ جانے سے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے تسبیح نہیں کہلاتے، اینٹیں بکھر جائیں تو وہ گھر نہیں کہلاتی. آپس میں جڑی ہوئی اینٹوں کا نام گھر ہے، بکھری ہوئی اینٹوں کو ملبا کہا جاتا ہے. ملبا، وہ ملبے کا ڈھیر ہے، وہ گھر نہیں. آج میرے نبی کی امت بکھرے ہوئے گروہ ہیں، ٹوٹے ہوئے موتی ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے، نفرتوں سے بھرے ہوئے. ایک آواز لگا رہا ہوں، پتہ نہیں دنوں تک پہنچے نہ پہنچے، لیکن احباب جمع ہے میر، حال دل کہلے پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے. میرے نبی کی خوبصورت زندگی ہے جس کی ایک بنیاد، جو میں کہہ رہا ہوں بنیاد کیا ہے، نماز. وہ پانچ وقت فرض ہے، پہلی امتوں پر دو فرض تھی، فجر دو رکعت، عصر دو رکعت، ختم. ہمارے اوپر پانچ فرض ہیں، ان کی نمازوں میں قرآن کی تلاوت، ان کی کتاب کی تلاوت نہیں، ہماری نماز میں قرآن کی تلاوت. جتنا ابھی رمضان میں اس قرآن سنا جائے گا، قرآن سنا جائے گا. میں آ رہا تھا راستے میں اشتہار سے، پانچ روزہ تراویح، تین روزہ تراویح، دس روزہ تراویح ضرور کرو، تین دن میں، میں نے بھی سنا تین دن میں قرآن، لیکن میں مسافر آدمی ہوں، میں ایک جگہ رہتا نہیں ہوں پہیے کی طرح، تو میں ایک مسجد میں تراویح نہیں پڑھ سکتا. اس لیے میں کیا کرتا ہوں کہ دس دن میں سن لیتا ہوں، پندرہ دن میں سن لیتا ہوں، تین دن میں بھی سنا، پانچ دن میں بھی سنا، چھ دن میں بھی سنا، اور پھر اپنا سفر ہے جہاں تراویح میں نہیں پڑھ لی. لیکن یہ میں کیا محسوس کر رہا ہوں کہ ترے دن پڑھ کے ہوں چھٹی کرو، موج ہو گئی، لے بھائی تراویح کی چھٹی ہو گئی. تراویوں کی چھٹی نہیں ہوئی، قرآن کی چھٹی ہو گئی. تو قرآن آپ نے سن لیا، ٹھیک ہے، مبارک ہو. آپ پانچ دن میں سنیں مبارک، دس دن میں سنیں مبارک، تین دن میں سنیں مبارک، لیکن پھر کہو جی ہوں تراویاں بھی چھوڑ دے بھی یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے. کسی امت پہ ان کی کتاب پڑھنا فرض نہیں تھا نماز میں، ان کو یاد ہی نہیں ہوتی تھی ہمیں قرآن یاد ہوتا ہے. ہمارا قاری پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں، پڑھتا ہے ہم سنتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع کرتے تھے، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ کے رکوع فرماتے تھے. لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ سے ٹھیکہ کیا، ٹھیکہ نہیں تو ٹھیکہ، ہم نے اللہ سے ٹھیکہ کیا کہ اسی صرف قل ہو اللہ پڑھنی، باقی سارا قرآن سڑ کو لے جا. میرے پنجاب میں میں دیہاتی آدمی، میرے پنجابی سارے صرف قل ہو اللہ پڑھنی ہے، چار رکعتوں قل ہو اللہ، دعائے قنوت قل ہو اللہ، فجر قل ہو اللہ، ظہر قل ہو اللہ، عصر قل ہو اللہ، مغرب قل ہو اللہ، عشاء قل ہو، باقی قرآن تو لے جا مولا صاحب پتہ نہیں ہے کہ. تو کم از کم بھائی آخری دس صورتیں تو یاد کر لو، آخری دس صورتیں تو یاد کر لو بھائی، چار رکعت میں چار صورتیں پڑھو. حضرت عثمان ایک رکعت میں پورا قرآن ختم فرمایا کرتے تھے. نماز ہماری بنیاد ہے. السلام وما ملکت ایمانکم، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. باقی سارے اعمال سیزن ہے، سیزن کے سیزن، رمضان کا سیزن آ رہا ہے. زکات دو منٹ کا کام ہے، آپ ساری اکٹھی ایک کو دے دو، دو کو دے دو، دس کو دے دو، پورے سال میں تقسیم کر کے دو، آسان کام ہے. دوسرا زکات ہر مسلمان پہ نہیں ہے، مالدار پر ہے. مالداروں سے عرض کروں گا زکات دیں، میرے ملک کے مالدار بہت تھوڑے ہیں جو زکات دیتے ہیں. اگر صرف کراچی کے لوگ زکات دیں تو کراچی سے لے کر سکردو تک کوئی غریب نہیں رہے گا. کسی غریب کی بیٹی وہ ایسے نہیں بیٹھی رہے گی کہ ہاتھ پیلے کرنے کے لیے پیسے کوئی نہ ہو. کوئی بیمار بغیر علاج کے نہیں مرے گا، صرف کراچی کے تاجر زکات پوری دے دیں سکردو تک کوئی غریب نہیں بچے گا. زکات دینے والے بہت تھوڑے ہیں. حج مالداروں پر ہے. نماز ایک ایسی چیز دہرائی جاتی دہرائی جاتی دہرائی جاتی. اب رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، گرمی میں آ رہا ہے تو شیطان کہے گا کیسے روزے رکھیں گے، کیسے روزے رکھیں گے، چھٹی لے لو، روزے کو چھٹی نہ دو، کچھ چھٹی لے لو. اپنے ملازم کے کام، میرے نبی نے کہا اپنے ملازم پر کام تھوڑا ڈالو تاکہ روزہ آسانی سے نبھا سکے، اپنے روزے کو نبھا سکے. اپنے ملازم، اپنے گھر کے نوکر نوکرانیاں، اپنے جاب کے، اپنی شاپ کے نوکر، ان سے کام تھوڑا لو. اگر تم لوگوں کا سیزن ہوتا ہے رمضان، روزہ روے نہ روے سیزن لگنا چاہیے تھا. تمہیں اپنے سیزن کی فکر پڑ جاتی ہے. اور لوگ رمضان میں جنت بناتے تھے، آج کا تاجر رمضان میں پیسے بنا، جو ٹیلی ویژن والے بھی پیسے بنا رہے ہیں سارا رمضان سیزن. ان کو رمضان سے کوئی غرض نہیں، ان کو پیسہ چاہیے، ریٹنگ چاہیے. ایسے جو تاجر بیٹھے ہوئے ہیں انہیں رمضان نہیں چاہیے، ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بڑے آئیں گے. رمضان آئے گا پیسے بڑے آئیں گے. جائے روزے جہاں سے آئے، جائے تراویح جہاں سے آسان تھا، روکڑ چاہیے روکڑ ہے. اور میں نے ایک نوجوان سے کہا یار تو تبلیغ میں وقت دیا کر، کہا جی میرے بدن میں بڑی دردیں ہوتی ہیں میں نہیں جا سکتا. میں کہا ٹھیک ہے. میں اسے دیکھتا تھا دکان پہ ایسے جانوروں کی طرح کام کرتا تھا. تو میں نے ایک دن کہا یار تبلیغ میں جاتے ہوئے دردیں ہوتی ہیں اور یہ دکان پہ تو جتنا کام ہے اتنا تبلیغ میں تو نہیں، تو یہاں تمہیں دردیں نہیں ہوتی؟ کہا جی یہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن شام کو جب نوٹ گنتا ہوں سارا درد چلا جاتا ہے. ایویں چون نوٹاں دی مار ہے ساری پیڑا ہیں. یہ جتنے ہیں نا تاجر ان کو رمضان کا انتظار ہوتا ہے کہ پیسے بنیں گے، اس لیے انتظار نہیں ہوتا کہ بخشش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی، روزے رکھیں گے. دیکھو رمضان، لفظ رمضان میں غور کرو، رمضان 12 مہینے، 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے اور اس روزے کے مہینے کا نام اللہ نے رکھا. محرم، سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولا، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج. یہ 11 میں سے جو 12 مہینہ ہے رمضان. رمضان اس کا قرآن میں ذکر آیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اور اللہ نے قرآن کی تلاوت کی تھی جب زمین آسمان بھی نہیں بنے تو عرب کے تھو آ گئے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے اس مہینے کا نام رمضان رکھا، رمضان. کس لیے رکھا؟ رمضان کا مطلب بڑا عجیب و غریب ہے. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. کبھی سنا؟ جل جانا. رمضا یرمض صلاۃ الاوابین حین ترمض الفساد, مسلم شریف کی روایت. جلنا جلنا, رمضان جلنا. یہ روزے اور اس لفظ رمضان جلنے میں کیا جوڑ ہے؟ کیا جوڑ ہے؟ جوڑ یہ ہے سبحان اللہ کہ بھوک اور پیاس اندر میں آگ لگاتے ہیں, آگ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے, آگ کا کیا کام ہے؟ جو چیز ڈالو, بس ہم کاغذ ڈالو, پردہ ڈالو, لوہا ڈالو, لکڑ ڈالو, کپڑا ڈالو, مٹی سے سوا بن گئی. ٹھیک ہے, تو یہ جو بھوک اور پیاس, اور اب جون کا رمضان ہے تو بھوک پیاس عروج پر ہوگی, اس سے آگ بھی عروج پر ہوگی. اس آگ میں جو میرے اندر جلتی ہے بھوک اور پیاس کی وجہ سے, اس میں اللہ کیا کرتا ہے؟ اس میں اللہ روزانہ پچھلے سال کے گناہ ڈالتا ہے اور جلاتا ہے. آگ جل رہی, گناہ ڈالو, جل گئے, ڈالو, جل گئے, ڈالو, جل گئے, ڈالو, جل گئے, ڈلتے گئے, ڈلتے گئے, ڈلتے گئے. آخری روزے پورے سال کے جتنے گناہ تھے سارے جلا کے اللہ اسے پاک صاف کر دیتا. چل میرا بندہ موج کر, پچھلے سب معاف, سب معاف. تو ہمارے سارے پکوڑے والوں کو شوق چڑھا ہوا, رمضان آئے پکوڑے بکن گے, سموسے والے آنے پہ رمضان آوے سموسے بکن گے, جوتیاں والے آنے پہ عید آوے جوتیاں بکن گیا. وہ کسی کو یہ شوق ہی نہیں کہ بخشش ہوگی, اللہ راضی ہوگا, جنت ملے گی, اللہ کی محبت میں بھوک لگے گی, اللہ کے عشق میں پیاس لگے گی. وہ بھوک اور پیاس کی جو تڑپ اور کسک ہے, پھر ہم ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگیں گے, ہم کہیں گے یا اللہ, تو عرش کے دروازوں تک میری پکار جائے گی, ساتوں آسمان میری پکار سے گونج اٹھیں گے. مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ کہتا ہے, میرا نبی فرماتے ہیں کہ اللہ رمضان میں, رمضان میں سارے آسمان کے فرشتوں سے فرماتا ہے, روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو. عرش کے فرشتوں سے اللہ فرماتا ہے, میری تسبیح چھوڑ دو, رمضان کے روزے رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو, آمین کہو. عرش فرش میں گونج اٹھتی ہیں میری دعائیں, میری صدائیں, میرے نوحے, میرے گریے ہلا دیتے ہیں. اگر بھوک پیاس میں مزے آ رہے ہوں کہ واہ یا اللہ تو نے کہا تھا نا, دیکھا میں بھوک سے بیٹھا ہوں. اس لیے افطار کے وقت دعا کیوں قبول ہے؟ افطار کے وقت کھانا سامنے ہے, پانی سامنے ہے, اور آواز کان لگے ہوئے ہیں سائرن کی آواز پر, تو اللہ کہتا ہے یہ فرشتہ, یہ میرے بندے, کھانا بھی سامنے ہے, پانی بھی سامنے, یہ کیوں نہیں کھا رہے, یہ کیوں نہیں پی رہے؟ بولو یا اللہ تیری محبت, میری محبت, چلو تم گوار ہو, میں نے معاف کیا. چل میرا بندہ مانگ, کھانے سے پہلے مانگ. وہ وقت مانگنے کا ہوتا ہے, پکوڑے کھانا نہیں ہوتا, سموسے تکڑا نہیں ہوتا, سموسے پکوڑے کچوریاں سیون اپ جام شیری روح افزا 500 چیزاں تا اندر پا لیں دیو, سارے روزے دی تباہی پھیر کے رکھ دیتے. ایک مہینے کے لیے اوور آلنگ ہے, اوور آلنگ ٹیوننگ ہے, ٹیوننگ. تھوڑا کھاؤ, تھوڑا کھاؤ, تھوڑا کھاؤ. ٹھنڈے شربت مت پیو, ٹھنڈے شربت مت پیو افطاری کے وقت. بعد میں پینا تو پی لو, افطاری کے وقت اپنے اوپر ظلم مت کرو. سارے دن کا انجن گرم ہے, اس ایک دم اس کے اوپر برف پھینک دو, تھوڑی دیر صبر کر کے سادہ پانی پی لو, نماز پڑھ لو, پی لو, جامع شیری پیو, سیون اپ پیو, جو مرضی پیو, ٹھنڈا پیو, گرم پیو, جو مرضی پیو, لیکن عین روزے کے وقت بچو تلی ہوئی چیزوں سے, کراری چیزوں سے, مسالے دار چیزوں سے, ثقیل چیزوں سے بچو. ہلکا پھلکا رکھو پیٹ کو, ہلکا پھلکا, تاکہ روزے کا مقصد حاصل ہو کہ جسم پاک ہو, غلاظتوں سے, گندگیوں سے پاک ہو, صاف ہو. ہاں, اور اپنے دل کو بھی صاف. رمضان میں سب کی بخشش ہو جاتی, سب کی. چار نہیں بخشے جاتے, چار آدمی نہیں بخشے جاتے, چار قسم کے مرد عورت, سب کی بخشش ہو جاتی, سب کی. چار, اللہ تعالی ہماری حفاظت فرما لے. کسی بھائی میں یہ عیب ہے ابھی سن کے توبہ کر لینا, شراب پینے والا, مستقل شراب پینے والا, رمضان میں بخشش نہیں. ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان،
ماں باپ کے نافرمان کے لیے تو میرے نبی نے کہا کہ اللہ ہر گناہ کی سزا موت کے بعد دے گا، ماں باپ کے نافرمان کو یہیں سے شروع کرے گا اور آگے تک لے کے جائے گا، یہاں بھی سزا دے گا اور آگے بھی سزا دے گا. صرف ایک گناہ دنیا میں ایسا ہے، کفر شرکی کی سزا بھی موت کے بعد، زنا شراب جوئے کی سزا سود کی موت کے بعد ہے. ایک گناہ ماں باپ کی دل آزاری، دل دکھانا، اللہ یہاں سے یہ سزا شروع کرتا ہے اور آخر تک پہ چلاتا ہے اس کو. میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا ہے. کہا کوئی نشانی بتائیں؟ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی. ماں باپ کا نافرمان. تیسرا کون ہے؟ رشتے داروں سے لڑنے والا. کبھی بھائی سے لڑا، کبھی بہن سے لڑا، کبھی خالہ سے، کبھی چاچے سے، کبھی مامے سے، کبھی تائے سے، کبھی پھوپھی سے. قریبی رشتوں سے لڑنے والا اور تعلق توڑنے والا، اس کی بخشش نہیں ہوتی. چوتھا کون ہے؟ کینہ رکھنے والا. کینہ، شہن. شہن ایک ہوتا ہے بغض، ایک ہوتا ہے کینہ. شہن، بغض، شہن. بغض کیا ہے؟ بغض کیا ہے کہ مجھے انصار بھائی سے نفرت ہے، یہ بغض. اور کینہ کیا ہے کہ میں ان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں، نفرت کے ساتھ ان کی ٹانگیں کھینچنا چاہتا ہوں، اس کو کینہ کہتے ہیں. تو یہ چار برائیاں معاف نہیں ہیں. ہاں کوئی توبہ کر دو، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے، سب معاف ہو گئے. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، فرض 70 فرض کے برابر ہو جائے گا، نفل فرضوں کے برابر ہو جائے گا. تراوی کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی، ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جائے گی. 20 رکعت، 40 سجدے، 60000 روزانہ. یہ تمہارے کلب پٹھا جا نہ ہے کی نہ ہے، میں ہالی تک نہیں سر لگی ہے، تھی نہ دیکھی ہو. چلو جڑا بھی نہ ہے ٹھیک، یہ بہت بڑا کلب مجھے نظر آیا. یہ یہاں باہر ایک چھوٹا سا پرچا لگا دیں کہ جو یہاں آ کے تراوی پڑے گا ہر سجدے پر اس کو 150 روپے دے، 150 چھوٹو 15 روپے دیے جائیں گے، ہر سجدے پہ 15 روپے دیا. ایسے ویک جی لڑائیاں کیویں ہوندی ہیں. یہ سارے پوترے دادیا نو چاہتے لے آن گئے، پوترے نانیا نو چاہتے، نانی ٹر آج تراوی تین پڑھاو. دادے نانیا نو پوچھتا کوئی نہیں، نانی عید ہو جانی، تھی تو اعلان کر کے لکھ دو جڑا اتنے آئے گا انہوں نے 20 سجدہ 15 روپیے دے گے. ایسے پھر سوٹے ویک جی کی چلتے. میرے محبوب، میرے پیارے اور میرے اللہ کے پیارے دلارے، راج دلارے، وہ کہہ رہے ہیں اور میرے امت ایک گھنٹہ لگا لو، ایک گھنٹہ 40 سجدے، ہر سجدے پہ 1500 نیکی، 60000 نیکیاں، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک سرخ یاقوت کا محل، اور ہر سجدے پر جنت میں ایک درخت جس کے نیچے 100 سال گھوڑا دوڑ سکتا ہے. اتنے تھوڑے وقت میں اتنی کمائی. اب 8 تراوی پڑھ کے آدھی مسجد خالی آ رہے ہو، کتنے جا رہے ہو، کی کرنے جا رہے ہو؟ کوئی کام نہیں. 8 پڑھ کے جوتا اٹھا کے جا رہے ہیں. اے بھائی پڑھ دو، سال کے بعد آیا ہے موقع اللہ سے لینے کا، اور ہر سجدے پر یہ کچھ اللہ دے رہا ہے. اور پھر جب آخری رات ہوتی تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں، میرے بندوں کی رات کی تراوی اور دن کا روزہ، اس کے بدلے میں نے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے. اور آسمان پہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر ابشر و اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، خوشخبری ہو، اور اے برائی کے کرنے والے بس کر اور واپس ہو. اور اللہ کا عرش مستقل پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، عرفات کے دن، صرف عرفہ کے دن پہلے آسمان پر، لیکن رمضان میں پورا رمضان عرش پہلے آسمان پر. اور میرے اللہ کہہ رہا ہے کوئی بخشش چاہنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی رزق لینے والا ہے، کوئی سوال کرنے والا ہے، کوئی دنیا اور آخرت کی حاجت لینے والا ہے، کوئی مانگنے والا. ہر وقت اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے
اس مہینے کو کمائی بناؤ، دنیا کماؤ، حلال کمانا کوئی، میں تو ویسے مذاقن کہہ رہا ہوں، ہر ایک دنیا کمانا کوئی منع تھوڑا ہی، حلال کمانا کوئی منع تھوڑا ہی ہے، لیکن ایسی کمائی میں نہ لگو کہ روزے پہ زد پڑے، تراوی پہ زد پڑے، تلاوت پہ زد پڑے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان میں قرآن کی تلاوت بڑھا دیتے تھے. قرآن رمضان کا سب سے بڑا وظیفہ، جی کوئی وظیفہ دسو، کوئی وظیفہ دسو. لوگ پوچھتے ہیں جی رمضان کا کوئی خاص وظیفہ، وظیفہ بتا رہا ہوں، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کا خاص وظیفہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت. جتنا پڑھ سکتے ہو پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ. میرا ایک ساتھی ہے مولوی ثناء اللہ، وہ ایک دن میں پورا قرآن ختم کرتا ہے، ایک دن میں پورا قرآن، ایک دن میں پورا قرآن، پورے رمضان میں 30 قرآن ختم کر دیتا ہے. سوائے اس کے کہ بیمار ہو جائے، تو کوئی بیمار ہو جائے تو 10 پارے، ورنہ پورا قرآن رمضان، قرآن پورا قرآن. تو چلو ہم پورا قرآن نہیں پڑھتے، کچھ تو پڑھو، سارے سال نہیں پڑھا، کچھ تو پڑھو. رمضان کا وظیفہ قرآن کی تلاوت، رمضان کی تسبیح قرآن کی تلاوت، رمضان کی خدمت، روز افطار کرواؤ، سحری کھلاؤ، افطاری کراؤ، غریبوں کو مدد کرو، زکات دو، اپنے مزدوروں سے کام تھوڑا لو، گھر کے نوکروں سے کام تھوڑا لو. اور رمضان کی سب سے بڑی بات، آپس میں بغض سے دل صاف کرو. لڑے ہوئے ہو رمضان آنے سے پہلے پہلے، جیسے لوگ حج پر جانے سے پہلے نہیں فون کرتے ہیں، صلح کرتے ہیں، اتنا ہی ضروری ہے رمضان سے پہلے پہلے میں دل صاف کر لوں، میں معاف کر دوں، میں معافی مانگ لوں، زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لوں، کوئی معافی مانگنے آیا تو معاف کر دوں، میرا دل صاف ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے کینہ نہ ہو، کسی کا حسد نہ ہو، کسی سے رنجش نہ ہو. دل صاف کرو، صاف دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے، اللہ کا عرش بن جاتا ہے. یہ رمضان کی تیاری بتا رہا ہوں، ایک دوسرے کو معاف کرو، جس سے لڑے ہوئے معاف کر دو، زیادتی کرنے والے کو معاف کر دو. میرے نبی کا فرمان ہے، فصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعف عن من ظلمك، جو توڑے اس سے جوڑو، جو نہ دے اس سے دو، جو زیادتی کرے اسے معاف کرو. یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، میں ایسے ہی ایک سوال اٹھا رہا ہوں، یا رسول اللہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے. تو میرے نبی فرمانے، تو میری ضمانت ہے، میں گارنٹر، میں گارنٹر، میں ضامن، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا، تم اخلاق اچھے کرو. اخلاق کی انتہا کیا ہے؟ جو توڑے جوڑو، جو نہ دے تو، جو محروم کرے عطا کرو، جو زیادتی کرے معاف کرو. یہ اسلام کے، اسلامی معاشرہ نمازوں سے نہیں بنتا، روزے سے نہیں بنتا، تسبیح سے نہیں بنتا، اسلامی معاشرہ اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے، اچھے اخلاق سے بنتا ہے. ان بیویوں سے کہتا ہوں، اپنے خاوند کو سب سے زیادہ عزت اہمیت دو. شادی کے بعد ماں باپ کا حق پیچھے، بہن بھائیوں کا حق پیچھے، حتیٰ کہ اولاد کا حق بھی پیچھے ہے، اور خاوند کا حق پہلے ہے. بہت سی عورتیں اپنی نادانی کی وجہ سے ماں باپ کے پیچھے لگ کر اپنے خاوند کو چھوڑ دیتی، خاوند کو ذلیل کر دیتی ہیں، اپنے بچے کے پیچھے لگ کے اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے خاوند کو بے عزت کرتی ہیں. بہت سے باپ اپنے بچوں کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں، یا اپنے ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت کرتے ہیں. یہ سب بے اعتدالیاں میرے معاشرے میں ہیں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، رشتوں کو عزت دو. ہر ایک کا اپنا مقام ہے، ہر ایک کو اپنے مقام پر رکھو. ماں باپ کی وجہ سے بیوی کو بے عزت نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ کو بے عزت نہ کرو، بیوی اپنے ماں باپ کی وجہ سے خاوند کو بے عزت نہ کرے. یہ وہ رشتہ ہے جس میں اولاد بھی نہیں داخل ہو سکتی، اولاد کو بھی پیچھے کیا گیا ہے خاوند اور بیوی کے رشتے میں. اور یہ وہ رشتہ ہے جس سے میرے اللہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے، ایک نشانی، من آیاتہ ان خلقکم من تراب. میں ٹپس پڑھتا ہوں آیات کے، ساری آیت نے میری بہت بڑی نشانی تمہیں مٹی سے بنایا. واقعی نشانی ہے نا بھائی، ارے بولو، من آیات ہی خلق السماوات والارض. میں نے ایک آیت چھوڑ دی بعد میں پڑھوں گا. میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا بننا, واقعی بہت بڑی نشانی. من آیات ہی منامکم باللیل والنہار, میری بہت بڑی نشانی تمہارا سو جانا اٹھنا, واقعی بہت بڑی نشانی. من آیات ہی یریکم البرق خوفا وطمعا, میری بہت بڑی نشانی بادل بجلی گرج بارش, واقعی. من آیات ہی ان تقوم السماء والارض بامرہ, میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کھڑے ہوئے ہیں. من آیات ہی ان یرسل الرياح مبشرات, میری بہت بڑی نشانی کہ گرم ہوائیں ایک دم ٹھنڈی ہو کر بادل لے کر آتی ہیں. اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں جو میں نے چھوڑ دی تھی, اور جو شاید آپ نے اس اینگل سے کبھی سوچا نہ ہو کہ اللہ کس چیز کو اپنی نشانی کہہ رہا ہے اور کتنی بڑی بڑی نشانیوں میں اس کو لا رہا ہے. میری بہت بڑی نشانی مٹی سے بنایا, میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان بنایا, میری بہت بڑی نشانی جاگنے سونے کا سلسلہ بنایا, میری بہت بڑی نشانی بارش بجلی گرج چمک, میری بہت بڑی نشانی زمین آسمان کا تھمے رہنا, میری بہت بڑی نشانی ہواؤں کا بادل لانا. اب سنو, من آیات ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. اللہ اکبر. صرف یہاں جب تفکرون کا لفظ اللہ لے کر آئیں کہ غور کرو گے تو پتہ چلے گا نشانی کیا. میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا. کبھی یہ اس طرف دھیان گیا کہ یہ جو ہم خاوند بیوی بیٹھے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی کبھی کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ نے ماں باپ کا رشتہ بنایا اسے نشانی نہیں کہا, اللہ تعالیٰ نے اولاد کا رشتہ بنایا اسے نشانی نہیں کہا, اللہ نے دادے پوتے بھی جتلائے اسے نشانی نہیں کہا, اللہ نے پھوپھی خالہ بھی بتائیں دادیاں نانیاں بھی بتائیں اسے اللہ تعالیٰ نے نشانی نہیں فرمایا. نشانی کسے فرمایا؟ خاوند اور بیوی, یہ میں نے رشتہ بنایا, یہ میری کتنی بڑی نشانی ہے. اس ایک رشتے کو باقی رکھنے کے لیے سینکڑوں آیات ہیں, سینکڑوں آیات. اور طلاق سے نفرت کا اظہار, میرے نبی نے کہا علی طلاق سے بچنا, جب طلاق دی جاتی اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے. ناجائز طلاق, بے جا, ضرورت کی وجہ سے طلاق لی بھی جا سکتی ہے دی بھی جا سکتی. یہ میں ایک اضافہ کروں گا, بہت سی بچیاں نہیں گزارا ہو رہا, خاوند بدتمیز ہے یا سسرال ظالم ہے, وہ کہتی ماں سے میرا گزارا نہیں ہو رہا, میری جان چھڑا دو. نہیں بیٹے, گزارا کرنا ہوگا, صبر کرنا ہوگا, گزارا کرنا ہوگا, یہی رہنا ہوگا. یہ ماں باپ کا ظلم ہے, یہ ماں باپ کا اپنی اولاد پر ظلم ہے. ہمارا جو زمیندارہ ماحول ہے پنجاب کا, میں نے اپنے خاندان کے بتاتا ہوں, بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھے, پھر ان کی فریادیں بھی سنی, پھر ان کے ماں باپ کا ظلم دیکھا. اتنا ہی رہنا ہے, اتنا ہی گزارا کرنا ہے, بس اصا ایک واری طرح کر دیتا ہے, ہوں اصا کوئی نہیں کرنا, پچھا مڑ کے نہ پیا میں جی کرنا ہی کر, ساڑا کوئی ذمہ نہیں. ماں باپ کہتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں. اور وہ ماہی بے آب مچھلی پانی کے بغیر تڑپتی ہے, اس طرح اس کا دن اور رات ہے. زندہ کی کھال کھینچ رہی ہے, اس طرح اس کا دن اور رات ہے. اور ماں باپ کا جبر, گزارا کرنا ہے, گزارا کرنا. تین واد کون, تیرا رشتہ کتھو آوے گا, تیری شادی کتھو کریں گے؟ ابھی تو اس کو ذبح ہونے سے بچا لو, کل تو اللہ نے ہمیں اس کا مکلف ہی نہیں کیا کہ کل کیا ہوگا, کل کو آنے تو دو. پتہ نہیں کل کا دن ہے بھی نہیں کہ ہمارے مقدر میں یا نہیں, ہم کل کے لیے اپنی بچیوں کو ذبح کر دیتے. میں نے ان کو تڑپتے دیکھا. میں صرف اپنی فیملی کی بات بتا, اوروں کی فیملیوں کی بات بتا, جہاں جہاں تعلقات, کہیں رشتہ قریب کا ہے, لڑکی بدتمیز ہے, بچہ شریف ہے, وہ کہتا ہے ابا جی میں طلاق دینا چاہتا ہوں, میرا اس سے گزارا نہیں ہے, زبان شدید ہے. اے میرے بھائیو, گھروں کی آبادی اللہ کی قسم مالدار ہو یا غریب ہو صرف اچھے اخلاق سے ہوتی ہے, اور گھروں کی بربادی مالدار ہو یا غریب ہو برے اخلاق سے ہوتی ہے, برے اخلاق سے. دو واقعے اوپر نیچے ہوئے. ایک خاتون ملی مجھے تعارف کرائے گا کہ ایک خاتون آ رہی ہیں ان کے خاوند کربوں پتی ہیں کربوں پتی ٹھیک ہے جاؤ اس خاتون نے آتے ہی رونا شروع کر دیا مولانا لوگ مجھے خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ میں بہت بڑے مالدار کی بیگم ہوں میرا دل زخمی ہے میرے خاوند کا سلوک اچھا نہیں میں دولت کو آگ لگاؤں یہ ہیرے کے سیٹ کو میں کیا کروں جب اس کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں چند دن کے بعد ایک نوجوان ملا مولانا میں اپنی زندگی سے تنگ ہوں میری بیوی انتہائی بدتمیز ہے انتہائی زبان دراز ہے میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں تین بچے ہو چکے ہیں طلاق دے نہیں سکتا میں کیا کروں یہ روزمرہ کے واقعات ہیں تو ضرورت کے لیے طلاق دی جا سکتی ہے لی جا سکتی ہے نہ عیب ہے نہ تانا ہے نہ ذلت ہے نہ کوئی داغ ہے لیکن ابھی فیصلہ آباد سے ایک بچی ملی اس کی بچی گود میں طلاق کیوں ہو گئی سسرال نے کہا بچی کو پیدا ہوئی گھر واپس جا طلاق دے بچی پیدا ہونے پہ طلاق دے دی پچھلے ہفتے ملا ہوں پچھلے ہفتے کیا قصور ہے جی بچی پیدا ہوئی طلاق دے اور یہ تین دن پہلے اسلام آباد میں خاتون ملی کہ سسرال نے گھر سے نکال دیا کہ ان تین بچیوں گھر سے نکال دی تین بچیاں پیدا ہونے پر گھر سے نکال دیا یہ بھی اسی دیش کی کہانی ہے یہ بھی اسی دیش کی دکھ بھری داستان ہے ظلم صرف وہ نہیں جو تم جو بھتا کی پرچیاں آ رہی ہیں اور جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ گھر جیسے وہ بہت بڑا ظلم ہے ایسے یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے کہ کہیں بچیاں ذبح ہو رہی ہیں کہیں بچے ذبح ہو رہے ہیں پھر ایک اور ظلم اس کے ساتھ ہے خاندان سے باہر نہیں کرنی خاندان میں کریں گے ہم راجپوت ہیں میں اپنی بات کر ہم راجپوت ہیں ہم اس سے باہر نہیں کرتے ہم شیخ ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم مہمان ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم پٹھان ہیں ہم باہر نہیں کرتے ہم ارائی ہم باہر نہیں کرتے اس بت کو توڑو اس سے بڑی بچیاں برباد ہوئی ہیں بڑی زندگیاں برباد ہوئی ہیں میرے نبی نے فرمایا دین دیکھو اخلاق اخلاق دین جہاں دیکھو رشتہ کر دو اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو کہ تو اپنی پسند کا اظہار کیوں کرتا ہے اگر بچی اپنی پسند کا کہہ دے کہ میری یہاں شادی کریں تو اسے بے ادب اسے بے حیا نہ سمجھو اس نے حیا کے ساتھ شریعت کے مطابق ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں کی شادی میں ان کی رائے لو ان کی رائے لو ان کی رائے لو ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرا رشتہ آیا اور میرے ماں باپ دوسرے کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا مجھے بتا ہی نہیں رہے کہ تیرا رشتہ آیا ہے اور بچیوں سے پوچھنا عیب سمجھ وہ جو تمہارے کراچی کے نہیں پتا میرے پنجاب کی تہذیب یہی ہے بچیوں سے پوچھنا عیب بس کر دیتا تیرا ایسا ہی کرنا ہے ایسا ہی کرنا ہے اور کوئی گل ہوئی ہے کوئی نہیں شرابی سے میرے اپنے عزیز دوستوں کی بہت بڑی فیملی بہت بڑا زمیندار گھرانا ایک بچی نے فون کیا مولانا صاحب صرف مجھے فون آیا کہ تیرے آسان تیری منگنی کر چڑی ہے بس فلانی تاریخ نو تیرا نکاح ہے ٹھیک ہے میرے ماں باپ نے کر دیا میں حاضر ہوں لیکن مولانا اتنا تو میرا حق تھا کہ شرابی سے تو نہ کر دے ایک شرابی سے میرا نکاح کر دے میرے خاندان میں اور لڑکے بھی تھے ایک شراب ان کو پتا یہ شراب پیتا ہے میری زندگی رل گئی اس کے پیچھے شرابی کے پیچھے ماں باپ کو ہاتھ جوڑتا ہوں نکاح بچے بچی کا حق ہے ان کی رائے کا احترام دو مسلط مت کرو یہیں کریں گے اور کہیں نہیں کریں گے اولاد کو نافرمان کر دیا زنا کے راستوں پر چلا دیا بچوں سے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ دو اللہ کا واسطہ کورٹ میرج نہ کرو لو میرج نہ کرو ماں باپ کی دعا لو ماں باپ کی دعا لو ماں باپ کی دعا لو یہ کورٹ میرج لو میرج تمہیں تباہ کر دے گی ہلاک کر دے گی یہ محبت کا نشہ چند دنوں میں اتر جاتا ہے عاشق معشوق اور ہوتے ہیں خاوند بیوی اور ہوتے ہیں حقائق اور ہوتے ہیں تصور تخیل اور ہوتے ہیں میرے رب نے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے ایک اعتدال کا دین پیش کیا ہے شادی بچے کا حق ہے بچی کا حق ماں باپ پیش کر بیٹا یہ پیغام ہے کر دیں بیٹی یہ پیغام ہے کر دیں بیٹا پسند کا اظہار کرے اسے نافرمان نہ سمجھو بیٹی اپنی پسند کا اظہار کر دے اسے نافرمان نہ سمجھو صحابہ کی سیرت اٹھا کے پڑھو صحابیات کی سیرت اٹھا کے پڑھو خاتون یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں یا رسول اللہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں صحابیہ کروڑوں رابعہ بصری قربان کی جائیں صحابیہ پر
تیرے نبی نے خاندان کا بت توڑا، اپنی قوم میں شادی کی، حضرت عائشہ قریش، حضرت حفصہ قریش، حضرت سودا قریش، ام حبیبہ قریش، ام حبیبہ دشمن خاندان سے بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی، ابو سفیان دشمن، اس کے گھر شادی کی، اس بت کو توڑا ہے. پھر قریش سے باہر نکلے عرب، عرب میمونہ، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ، ہلالیہ، جویریہ رضی اللہ تعالیٰ، بنو مستلق، زینب بنت جہش قریش، زینب بنت خزیمہ قریش، ام سلمہ قریش، باہر نکلے زینب میمونہ ہلالیہ قریش سے باہر، جویریہ بنو مستلق قریش سے باہر. پھر ایک قدم آگے عربوں کے باہر شادی کی یہودیوں میں، حضرت صفیہ یہود، بنو قریظہ، بنو قریظہ آپ جانتے تھے کہ میری امت یہ بت کھڑے کرے گی، یہ بت کھڑے کرے گی، بچیاں بوڑھی ہو جائیں گی کہیں گی بس راجپوت ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں، مہمن ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں، شیخ ملے گا تو کریں گے نہیں تو نہیں. یہ بدلے کتھو آ گئے جاٹ باٹ ناٹک کتھو کٹھے ہو گئے. قومیں تو پہچان کے لیے ہیں، نہ کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے کے لیے. پھر اپنی بچیوں کو سنو، میرے نبی نے حضرت زینب کا رشتہ کیا، ابو العاص، بنو امیہ دشمن خاندان، دشمن خاندان، حضرت رقیہ، حضرت عثمان، بنو امیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت عثمان، بنو امیہ مخالف دڑے میں، حضرت عثمان اپنا دڑا چھوڑ کے آ گئے، لیکن پیچھے نسبت تو بنو امیہ ہے. ایک بچی فاطمہ اپنے گھر میں دی علی کو، اور وہ بھی کیسے دی؟ ایک حدیث سناؤ، میرے نبی نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا بوحی من السماء نزل به جبریل، میں نے جہاں شادی کی، میں نے جہاں بیٹی دی، پہلے آسمان سے جبریل آیا، حکم سنایا، پھر میں نے قدم اٹھایا، ٹھیک ہو گیا. اب حضرت علی رشتہ لے کر آئے، رشتے کا پیغام لے کر آئے، اور آ کر چپ کر کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا، آپ نے تو، آپ کو تو پتا تھا علی کیوں آئے بیٹھے ہیں. آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ، شرم کی وجہ سے، 21 سال عمر تھی فاطمہ کی، 15.5 سال. پھر آپ نے خود کہا علی فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو آپ نے کہا انشاء، اور یہ کہہ کر اٹھ گئے. تو حضرت علی بڑے پریشان سے اٹھے اور باہر آ گئے. باہر صحابہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا بنتا ہے. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا انکار. کہا انکار؟ وہ کیسے؟ کہا کچھ بھی نہیں بولے. تو عبد الرحمن بن عوف کہنے گے کچھ تو بولے ہوں گے. کہا انشاءاللہ کہا تھا. کہا تو ہو گیا. کہا وہ کیسے؟ کہا نبی کا انشاءاللہ ہاں ہوتا ہے. اچھا اب یہ انشاءاللہ کیوں کہا؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ہاں ہو گیا؟ آسمان سے وحی آ چکی ہے، جبریل آ چکا ہے کہ فاطمہ علی کے لیے ہے، یہ جوڑا طے ہو چکا ہے، پھر ہاں کیوں نہیں کی؟ ارے آپ کو سمجھانے بتانے کے لیے. سنو میں کیا فریاد کر رہا ہوں. صرف عبادات کا نام اسلام نہیں ہے، یہ سب اسلام بیان کر رہا ہوں. میرے نبی گھر آئے، فاطمہ جیسی جنت کی شہزادی کو بلایا، بیٹی فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. کیا وحی کے آنے کے بعد بھی پوچھنے کی ضرورت تھی؟ جب اللہ کہہ چکے ہیں کہ فاطمہ علی کے لیے ہیں، اور آسمان سے جبریل آ چکے ہیں کہ یہ رشتہ آسمانوں پہ طے ہو چکا ہے، پھر یہ کیوں کہا فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دو. یہ کراچی والوں کو سکھانے کے لیے، قیامت تک کی امت کو سکھانے کے لیے کہ بیٹیوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ شادی بیٹی کا حق ہے، یہ نکاح بیٹے کا حق ہے، یہ ایجاب قبول ماں باپ کرتے ہیں یا لڑکا لڑکی کرتے ہیں؟ اور ایجاب قبول کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے؟ میرے دوست ہیں چودھری رفاقت، منڈی بہادر، ان کے گاؤں کا ایک بچہ چھوٹی عمر میں بسوں پہ وہ نوکری پہ لگ گیا، وہ کنڈکٹر بن گیا، کلینر کنڈکٹر، وہ ساری زندگی اس میں گزر گئی. استاد جی آن دے، استاد جی جان دے، استاد جی کٹ لو، استاد جی آگے چلو، استاد جی پیچھے چلو. اس کی شادی ہونے لگی. یہ میں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں، صحیح واقعہ سنا رہا ہوں. جھوٹی بہت ہی اچھا مولوی صاحب آخیا ہاں بھائی پترا فلانے دی دھی تے اے او دا نام تے اے او دا پیو تے اتنا مار میں تینوں دتی تو قبول کیتی
آکھنا کہا جی آنے دیو تو اس کے بھائی نے اس کو کون ہی ماری کہنا جی جان دیو وہ سمجھا جائے دے بھی آن دے تو جان دے کٹ لو کر لو ایجاب قبول کتنے ضروری لفظ ہیں کہ جب تک لڑکی لڑکا یہ نہیں کہیں گے نکاح نہیں ہوگا یہ ماں باپ کا حق ہے یہ بچوں کا حق ہے تو آج ماں باپ کیوں ظلم کرتے ہیں کہ زبردستی اپنی مرضی کی شادی مسلط کرتے ہیں اللہ کرے ہماری اولاد ہماری مرضی پہ شادی کرے بچوں سے کہتے ہو ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو ماں باپ کی مرضی کی شادی کرو میں تمہیں بغاوت کی راہیں نہیں دکھا رہا لیکن جو ماں باپ جبر کر رہے ہیں میں اس کے ہاتھ سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں کہ واقعات سن سن کے دیکھ دیکھ کے میرا کلیجہ پکا ہوا ہے میں اس لیے بول رہا ہوں یہ وہ مضامین ہیں جو نئے ممبر سے بیان کیے جاتے ہیں میں بول رہا ہوں کہ یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگیں ہیں جہاں نیکی دیکھو وہاں رشتہ دے دو چاہے خاندان ہے ہاں خاندان میں کو ترجیح دو خاندان کو ترجیح دو کوئی شکل لیکن اگر خاندان میں جوڑ دیں باہر تلاش کرو ہمارے جی ہم بچی والے ہم کیسے جائیں بچی والے نہیں جا سکتے یہ تو ہندوستان کی ہندی ثقافت ہے میری بیٹی جوان ہے میرے ذمے میں اپنی بیٹی کا رشتہ تلاش کروں میں جا کر کہوں بھائی میری بچی جوان ہے اگر آپ کو مناسب لگے تو آپ ہمارا پیغام قبول کر لیں لیکن ہم اپنی بچیوں کو بوڑھا کر دیتے ہیں کوئی رشتہ آئے تو کریں کوئی رشتہ آئے تو کریں پھر ایک یہ رشتے کرانے والیوں کا چکر ہے اس نے کتنے گھر تباہ کر دیے تو ماں باپ سے کہتا ہوں رائے لو اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کے خلاف نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ نہ جاؤ بکت کیا دین سارا ہاتھ سے نکل جائے گا لیکن سن لو میرے نبی کی زندگی اور بات اور سنت اور سیرت اور شریعت فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں فاطمہ جیسی بچی انکار کر سکتی تھی اور علی جیسا رشتہ انکار کر سکتی تھی وہاں ہاں کے سوا کچھ نہیں تھا یا رسول اللہ جیسے آپ مناسب سمجھیں یہ انشاءاللہ اس لیے کہا تھا کہ پہلے فاطمہ سے پوچھوں پھر آپ اسی قدموں پر واپس آئے علی جی مجمع کٹھا کرو مجمع کٹھا ہو گیا آپ ممبر پر کھڑے ہوئے علی کو سامنے بٹھایا کہا لوگو جبریل اللہ کا پیغام لائیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ علی کے نکاح میں دے دوں اور علی خطبہ پڑھنے کے بعد میں نے 400 درہم پر اپنی بچی کو تیرے فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا تو انہوں نے قبول کیا ویسے سامنے بیٹھے تھے کہا جی قبول کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا پھر جب رخصتی ہوئی تو آپ نے بلایا ایک اور بات چلی بچی کو خود گھر چھوڑ کے آؤ سسرا یہ کیسے احمق لوگ یہ کہاں کی باتیں کرتے ہیں فطرت کے خلاف دین تو دین ہے فطرت کے خلاف کہ بچی کو خامد کو سسرا کے گھر چھوڑ کے آؤ اس کے حقدار تو میرے نبی کی بیٹیاں تھیں آپ نے علی کو بلایا کہ آؤ اپنی امانت لے کے جاؤ اصلی خود آئے ساتھ ان کے بھائی عقیل آئے ساتھوں میں ایمن آئی سلمان فارسی آئے اور آپ نے علی کو اندر بلایا فاطمہ کو دلہن بنایا گیا عائشہ ام سلمہ حفظہ رضی اللہ عنہ نے دلہن بنایا اور آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا کہا علی نبی کی بیٹی مبارک ہو پھر فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے پوچھو اللہ کے واسطے پوچھو یہ رشتہ بڑا اہم ہے میں نے آیا ہی یہ میری نشانیوں میں سے میں نے خامد اور بیوی کا رشتہ بنایا اللہ اس کو اپنی نشانیاں بتا رہا ہے اس کا سینکڑوں آیات ہیں کہ یہ رشتہ باقی رہے ٹوٹے نہیں آج کا سسرالی ظلم ساس سسر کا ظلم کتنے گھر برباد کر چکا ہے کہیں بچیوں کا کی نادانی اور نافرمانی اور بد زبانی شریف ترین نوجوانوں کو ذلیل کر چکی میں سب کو بیلنس کر کے بتا رہا ہوں اپنے خاوند کا حق پہچانو اپنی بیوی کا حق پہچانو میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو بیوی سے کہتا خاوند کو سجدہ کر بھائیو بہنوں یہ معاشرت ہے معاشرت اس کو سیکھو ماں باپ کو اپنی جگہ پہ رکھو. میرے نبی نے فرمایا میری ماں اگر زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیا خدمت کرتا, میں عشاء کی نماز کے مصلے پہ ہوتا, سورت فاتحہ پڑھ رہا تھا, ادھر سے آواز آتی میرے کمرے سے میرے گھر سے, بیٹا محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اما جی. نماز نہ کون سی نماز, فرض عشاء فرض, لبیک اما جی لبیک. ہاں سر نماز بعد میں ہوگی, پہلے آپ کا حکم سنا جائے گا. باپ تیری جنت کا دروازہ ہے, جنت تیری ماں کے قدموں تلے ہے. آپ نے فرمایا سب لوگ جنت میں جائیں گے, اویس بھی جائے گا. اویس کرنی جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو اللہ کہیں گے باقی چلے جائیں, اویس کو روک لو. اویس کرنی خبر آ جائیں گے کہ یا اللہ ابو ہندے آگے برکت کیوں لگ گئی ہیں, خیر تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پیچھے دیکھو, ویسے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں گے جہنمی. تو میرے اللہ کہیں گے اویس تیری ماں کی خدمت کا صلہ دینا چاہتا ہوں, یہ جہنمی کھڑے ہیں انگلی اٹھا, جدھر جدھر تیری انگلی پھرے گی تیری تو پھر سب کو جنت میں ڈال دوں گا. ماں کی خدمت ان ماؤں سے کہتا ہوں آنے والی بہو پر زیادتی نہ کرو, ظلم نہ کرو, اپنا حق اتنا نہ جتلاؤ کہ خامد اور بیوی کی زندگی برباد ہو جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو ماں خود دور کر کے اسکول ڈال دیتی, اسکول. وہ ایک بچہ جو ماں کی توجہ کا تھا وہ 30 بچوں میں جا بیٹھتا ہے, 40 بچوں میں جا بیٹھتا ہے, 50 بچوں میں جا بیٹھتا ہے. آگے پڑھانے والی جو ٹیچر ہے وہ تنہا دار ہے, وہ ماں نہیں ہے, اس کا جذبہ ماں والا نہیں ہو سکتا. ایک ماں ایک بچے کو ٹائم دینے سے جان چھڑا کر 3 سال کا بچہ پیمپر لگا ہوا اسکول چھوڑ کے آ گئی, یہ ظالم ماں باپ ہیں. میری تم سمجھ نہ سمجھو لیکن مجھے صحیح بات کہنا میری ذمہ داری ہے. اس بچے کو ماں نے جب دور کیا تو اس نے اپنے آپ سے کاٹ دیا اس بچے کو, جب وہ واپس آیا تو اس کو کارٹون پہ بٹھا دیا اور مزید کاٹ دیا, تھوڑا سا بڑا ٹیوٹر کے پاس بٹھا دیا, کارٹون پر بٹھا دیا, کمپیوٹر پر بٹھا دیا, کارٹون. آج کے ہمارے بچے بڑے مظلوم ہیں, سارا دن کارٹون ویک. انہوں نے ماں بھی کارٹون نظر آؤں, پیو بھی کارٹون نظر آؤں, ہر جگہ کارٹون نظر آؤں. وہ کارٹون نہ طرح کدی اتنے کدی ہیٹ, کدی اتنے کدی ہیٹ, وہ انسان کی طرح سوچتے نہیں ہیں. یہ ماں باپ کا کی جہالت ہے, زیادتی ہے. ماں نہیں سنبھال سکی, تھوڑی سی تنخواہ لینے والی ٹیچر کیسے سنبھالے. پھر ہمارے تعلیمی ادارے نہیں ہیں, کاروباری ادارے ہیں. ہمارے میڈیکل ہاسپٹل وہ مریضوں کا علاج نہیں ہے, وہ کاروباری ادارے ہیں. وہاں مریض ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتا ہے, ہمارے معصوم بچے ایز اے کسٹمر ڈیل ہوتے ہیں. اور تاجر کون ہوتا ہے, جو پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے, پیسے تھوڑے دے کام زیادہ کروائے. تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جو ٹیچر ہیں, جو لڑکیاں, جو مرد اور ٹیچر, ان کی تھوڑی تھوڑی تنخواہیں ہیں. وہ بیمار ہو جائیں تو اس میں علاج نہیں کرا سکتے, بڑی محدود سکیل کی تنخواہیں ہیں. تو وہ ایک تنخواہیں تھوڑی, 140 بچے وہ کیسے تربیت کرے گی. تو ایک لطیفہ ہے اور حقیقت کے قریب ہے, ٹیچر نے کہا بچوں کہو CUP سپ, سپ سمجھ لو سانپ. تو بچے بولے مس CUP کپ, کہ نہیں بچو CUP سپ. انہیں پھر کہا مس CUP کپ ہوتا ہے, ان کا بچو اتنی تنخواہ میں CUP سپ ہی رہے گا, کپ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے سارا تاجر طبقہ یہ کھال کھینچ لیتا ہے, چونکہ لوگ زیادہ ملتے ہیں, بے روزگاری ہے. ہاں بھائی یہ تنخواہ ہے, لینی ہے تو لینی, تو جاؤ, اسے پتا ہے یہ مجبور ہے, یہ آئے گا. اوپر اللہ بھی دیکھ رہا ہے, ستا ہے کوئی نہیں, جاگتا پہ ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے مزدور سے کام لیا اور اسے مزدوری پوری نہ دی تو قیامت کے دن اس مزدور کا وکیل میں ہوں گا, مقدمہ جیت کے دکھاوے جی ہوں. تو ایک ماں 4 بچے نہیں سنبھالتی, وہ ایک ٹیچر سے 40 بچے کے درد کہتی میرے بچے سنبھالو, کیسے. ماں بنو, باپ بنو, ٹائم دو, یہ میں نے کہا تم ان کے سروں پر بیٹھ جاؤ، جتنا ٹائم دو محبت سے ٹیلی فون آف کر دو، اس موبائل نے لائف کوالٹی کو تباہ کر دیا ہے. ٹوائلٹ کے اندر بیٹھ کے بے وقوف سودے کر رہے تھے، مال چکا دیا جائے گڈی چلی گئی ہے، اب ٹوائلٹ کے اندر اندر ٹوائلٹ کے بے وقوف وہ کام کر جو کرنے آیا ہے، سودے کر رہے ہوتے ہیں ٹوائلٹ کے اندر، گاڑی چل رہی ہے ٹیلی فون چل رہا ہے، گاڑی کدھر ٹکر ہو گئی، پھر روٹی کھا رہے ہیں ٹیلی فون سن رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں ٹیلی فون سن رہے ہیں، روٹی کھا رہے ہیں ٹی وی دیکھ رہے ہیں. اب میرے نبی بڑی پیاری زندگی لے کر آئے ہیں، جب آپ گھر میں جاتے تھے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ کسی سے نہیں ملتے تھے، آپ نے اپنے وقت کو تقسیم کیا ہوا تھا، اس میں ایک حصہ بیوی کے لیے، بچوں کے لیے حسن حسین زینب، ان کے لیے ام کلثوم، بچوں کے لیے تھا، تو آپ اس میں کسی سے نہیں ملتے تھے، صرف بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ ہنسنا کھیلنا بیٹھنا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی نہیں ہوتے، موبائل کی گھنٹی بجی اور ابا مجلس سے غائب، موبائل کی گھنٹی، بچہ متوجہ ہے، ماں کا فون بجا، بچہ بات کر رہا ہے، ماں نے فون کان کو لگا، اس نے بچے کو ذبح کر دیا. کان دو کان، کان سنو اپنے، اگر چھوٹے بچے ہیں کیا بڑے بچے ہیں، سنو اپنے بچوں، ہم سنتے نہیں، سنتے نہیں، کان دو کان. یہ واحد پانچ سینسر میں ایسا سینسر ہے جو بند نہیں ہوتا، آنکھیں بند اب میں نہیں دیکھ رہا، زبان بند اب میں ذائقہ نہیں چکھ سکتا، میں نے ہاتھ اٹھا لیے اب میں محسوس نہیں کر سکتا کہ بند ہو گیا، بند ہو گیا. میں نے ناک بند کیا اب میں سونگھ نہیں سکتا، لیکن میں کان نہیں بند کر سکتا، یہ ہر وقت چلتا ہے، یو میں نے انگلی ڈال لی، لیکن اب میں اپنی باتیں خود سن رہا ہوں، خود سن رہا ہوں. کان ایک ایسی چیز ہے جو سب سے پہلے بچے کی جو چیز زندہ ہوتی ہے، دل سب سے پہلے دھڑکتا ہے، پھر جب کان بنتا ہے تو بچے کا منہ نہیں کھلتا، پھپھڑا نہیں چلتا، سونگھتا نہیں ہے، کھاتا نہیں ہے، پکڑتا نہیں ہے، لیکن کان ماں کے پیٹ میں بھی سنتے ہیں. لہذا ہم جب بچے کے کان میں اذان دیتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میرے نبی نے بات اہم ہی کہہ دی بچے کو اذان، بچہ سن رہا ہے، کان ایکٹیو ہے، ایکٹیو ہے. اذان پہلا پیغام ہے، صاف تختی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو، فل سنا ہے. اصحاب کہف کو اللہ نے سلا کر کہا فضربنا علی آذانہم، میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، یہ نہیں کہا آنکھوں کو بند کر دیا، کہ میں نے ان کے کانوں کو بند کر دیا، چونکہ کھٹکے سے آدمی اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. اپنے بچوں کو کان دو، ان کی سنو، سنو. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے بچے کیسے قریب آتے ہیں، بچے کے پہلے ہیرو ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ، پھر جب وہ سوٹے اٹھاتے ہیں تو وہی ماں باپ ولن بن جاتا، پھر ان کو ولن نظر آتے. جب گھر میں آؤ ایک فیملی بنو، میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ بچہ، ہر بچہ موبائل سے کھیل رہا ہے، یہ یہاں، یہ یہاں، ماں ادھر، ابا ادھر، سب موبائل میں لگے ہوئے ہیں، سب ایک بھی آپس میں گفتگو نہیں ہو رہی. اللہ کا واسطہ ہے، رشتے مت توڑو، لوہا بن جاؤ گے، مشین بن جاؤ گے. اس موبائل نے جغرافیہ سگیڑ دیا اور دلوں کو مشرق اور مغرب سے زیادہ دور کر دیا. یہاں بیٹھ کے امریکہ کی آواز سنو، لیکن یہاں بیٹھ کے دل اور دل سے نہیں ملا ہوا، ایک گھر میں رہ کر بچہ اپنے موبائل کے ساتھ، بچی اپنے موبائل کے ساتھ، اما اپنے موبائل کے ساتھ، خامد اپنے موبائل کے ساتھ، یہ لائف کوالٹی ہے، یہ زندگی ہے. کھاتے کھاتے موبائل، سودے، یہ زندگی ہے. پیشاب کرتے موبائل، یہ زندگی ہے. تمہارے مال کا کیا فائدہ اگر تمہاری زندگی کی کوالٹی برباد ہو گئی؟ دیکھو تو صحیح، صبح سے شام اپنا اپنے آپ کو انالائز تو کرو کہ تم 24 گھنٹے کیسے گزارو، کہ اس کا نام زندگی ہے کہ صرف تمہارا کاروبار بہت بڑا ہے، تمہاری شاپس کھل گئی امریکہ میں، یورپ میں، ایشیا میں، افریقہ میں، اور تمہارے کاروبار چل گئے، تمہارے سودا، تم خود کیا ہو، تمہاری اپنی زندگی کیا ہے؟ اٹھو تو موبائل کان سے، لیٹو تو موبائل کان سے، بیٹھو تو موبائل کان سے. جب اپنے بچوں میں بیٹھو، خامد، بیوی، بچے، موبائل بند کر دو، آپس میں بیٹھو. یہ بیٹھنا تربیت ہے، تربیت ہے، نصیحت کرنا تربیت نہیں ہوتی، رویے تربیت ہوتے ہیں، رویے، سلوک. بیوی کو محبت دو, بیوی خامند کو محبت دے, ترگز اللہ کے واسطے پکڑ تکڑ کا معاشرہ ختم کرو, تنقید اور طنز کا معاشرہ ختم کرو. میں چھوٹے سے بچے کو بڑا بنانے کے چکر میں ادھر سے تھپڑ ادھر سے تھپڑ, یا نہیں بیٹھنا یا نہیں بیٹھنا, یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, یہ کیا کیا وہ کیا کیا, سہم 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 بچہ ماں باپ سے کٹ کے کہیں کا کہیں چلا جاتا. مجھے پتا ہے تم نہیں کرو گے لیکن سنو تو صحیح, تمہیں اگلے نہیں کر رہے ہو, ابھی تک بچے کو اسکول نہیں بھیجا, اس کا تو فیوچر خطر میں پڑ گیا, اس کا تو فیوچر خراب ہو جائے گا, ابھی تک اسکول نہیں گیا, حالی اس کا پیمپر لتھا نہیں, ابھی تک اسکول نہیں بھیجا. جب تک ایسے بیوقوف ماں باپ ہیں اسکول والوں کی چاندی سونا بنتا رہے گا. ماں کس کام کے لیے ہے؟ کیوں 9 مہینے پیٹ میں اٹھانے کی تکلیف, کیوں 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کی تکلیف اٹھائی, کیوں اپنی چھاتیاں دودھ پلا پلا کے نیچے لٹکا دی, کیوں؟ کہ یہ ایک میرا آسرا بنے, اچھا صحیح انسان بنے, کبھی اسکول کے حوالے, کبھی ٹیوٹر کے حوالے, کبھی کارٹونوں کے حوالے, کبھی لیپ ٹاپ کے حوالے, تو اپنے حوالے کب کرے گی اس کو؟ اچھا انسان بنا دو, پھر لیپ ٹاپ بھی چلائے, پھر کمپیوٹر بھی چلائے, اسکول بھی جائے, کالج بھی جائے, یونیورسٹی بھی جائے. یونیورسٹیاں ہیں, تہذیب کوئی نہیں, اسکول ہیں, علم کوئی نہیں, پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, شہادت کی انتہا ہے, انسانیت نام کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ انسان کہتے کسے. یہ میں سب دین بتا رہا, گھر کی زندگی بتائی ہے. رمضان تو 1 مہینے کی چیز ہے, آئے گا چلا جائے گا, گھر کی زندگی تو موت تک ساتھ چلتی ہے, ساتھ چلتی ہے. یہ سب رشتے ہیں, ان کو عزت دو, بہنوں کو وراثت میں حق دو, بہنوں کو وراثت میں حق دو, بہنوں کو وراثت میں حق دو. اگر باپ کی طرف تمہاری ذاتی کمائی ہے تمہارے ذمہ نہیں, باپ کی طرف سے ایک اینٹ بھی آئی ہے تو آدھا ٹکڑا کر کے دو بہنوں کو. لیکن میرے پنجاب میں خاص طور پر میرے ذمہ دار ماحول میں کوئی بہنوں کو حصہ نہیں ملتا, بالکل نہیں ملتا, چیلی انگوٹھے لگوا کے زمین اپنے نام کروا لیتے ہیں. یہ ظلم و ستم ہر گاؤں میں ہے, ہر جگہ پر ہے, اور جس نے بہنوں کا حق کھایا ہاں سارا رزق حرام ہو گیا, سارا رزق حرام ہو گیا. میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بہنیں دی اس نے ان کا حق ادا کیا, ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا تو جنت اس کے لیے واجب ہوگی. آج کی بہن اپنے بھائی سے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں مانگ سکتی, کہتے بے غیرت ہے, یا حصہ لے لے یا بائیکاٹ, حصہ لے گی تو بائیکاٹ. میرا رب کہہ رہا ہے ذکر مثل حظ الانثیین, او میرے بندو میں نے بیٹی کا حصہ بھی رکھا ہے, میں نے بیٹے کا حصہ بھی رکھا ہے. مجھے پتہ نہیں تمہارا ماحول کیا ہے لیکن میرے ذمہ دار ماحول میں کوئی بیٹی بھائیوں سے, کوئی بہن بھائیوں سے زمین نہیں مانگ سکتا, اسے ذلیل کر کے تباہ کر دیں گے, ذلت کی آخری سیڑھی تک اسے چڑھائیں گے. زمینہ مانگتی ہے ساڑھے کو لو, زمینہ مانگنی ہے ساڑھے کو لو. میرے والد مرحوم نے سب سے پہلے اپنی ہماری بہنوں کو زمینوں میں حصہ دیا تھا تو سارے زمیندار ناراض ہو گئے, ایک ہی کیتی جانا, ساڑیاں دیاں ساڑھے گل پہ جا سن, ساڑیاں دیاں ساڑھے گل پہ جا سن. مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ میرے استاد ہیں, میں رائمنڈ پڑھتا تھا, میں ان کے لیے شہد کی بوتل لے کر گیا اپنے باغ سے اتاری, میں نے پیش کی, حضرت ابھی میں شہد لایا ہوں. فرمایا کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میرے اپنے باغ کا ہے, آم کا باغ. اب شہد کی بوتل تھی 10 روپے کی, 10 روپے. اب میرے استاد کا سوال سنو, تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمینوں میں سے حصہ دیا تھا؟ یہ سوال کیوں کیا تھا؟ کہ اگر حصہ دیا تھا تو یہ شہد صاف ہے, حلال ہے, اگر نہیں دیا تھا تو یہ شہد صاف نہیں ہے, حلال نہیں ہے, اس میں بہنوں کا حق شامل. میں نے کہا استاد جی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, میرے باپ کی بہن ہی کوئی نہیں تھی, او بھائی صرف جی کوئی بہن ہوتی کدی نہ دے دے, دینا ہی کوئی نہیں. پھر کہنے لگے اچھا تو تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا سائی میں اس لیے جمعی کوئی نہ ہوں, میں نے کیا پتا. اتنی ریسرچ, ایک شہد کی بوتل, ایک شہد کی بوتل کہ بہنوں کو حصہ دیا کہ نہیں دیا؟
آج میرے دیش میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جاتا،
نہ پٹھان دیتے ہیں، نہ بلوچ دیتے ہیں، نہ سندھی دیتے ہیں، نہ پنجابی دیتے ہیں، نہ یہ بلتستانی دیتے ہیں،
کوئی نہیں دیتا،
سب بھائی کھاتے ہیں۔
او میرے بھائیو، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ظلم ہے، ناانصافی۔
ایک ذمہ دار نے میرا بیان سنا، وہ اس کو بڑا خیال ہے، وہ گیا اپنی بہن کے پاس کہ میری بہن اے تو اپنا حصہ لے۔ وہ بیچاری ڈری ہوئی کہ نا بھائی میں تینوں دے دیتا، میں نہیں لیں دی، میں نہیں لیں دی۔ اس نے کہا نا بھائی نا، میں دوزخ دے سوٹے نہیں سہ سکتا۔ اس نے پٹواری بلا، سارا گھر کرا کے نا اپنی بہن کے نام لگوا دیا۔
چار دن بعد کہنے لگا یہ ہن دیونی ہے تے دے چا۔ وہ آخر لے میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے میں کیوں دیوں؟
یہ کس طرح اپنی بہنوں سے لیتے ہیں؟ کلاشنکوف دکھا کر، پستول دکھا کر، وہ بیچاری جان بچانے کا، ٹھیک ہے لے لو۔
یہ بھی میرے معاشرے کا ظلم عظیم ہے بھائیو۔
وہ پیچھے تک لوگ بیٹھے ہیں، ادھر مستورات ہیں۔ عرض کرتا ہوں، اگر آپ صاحب ثروت ہیں، باپ کی وراثت میں کچھ ہے، اپنی بہنوں کو حساب کر کے دو، ورنہ سب حرام کھا رہے ہو۔ دودھ میں پیشاب کا ایک قطرہ سارے دودھ کو حرام کر دیتا۔
چلو داپا، میں گھر سے باہر نکلا، ہمارا نوکر دودھ اٹھا کر بڈا بڈا گڑوا انداز ماشاء اللہ، تو میں نے کہا لگا اے مولانا صاحب،
چواکا کہتے ہیں قطرے کو، چواکا ہماری زبان، چواکا سمجھ گئے،
چواک کا کیا
قطرہ۔
کہنے لگا بیٹا بیٹا
مولانا صاحب، اے میں ایک چواک کا پیشاب دا وچ ڈٹھا ہے، کوئی گل تاں نہیں ہے؟
میں کہ پتر مجنو پیواون صاحب، اپنے پیوڑ تا کوئی نہیں، اے میں ایک چواک کا ڈٹھا ہے، کوئی حرج تا کوئی نہیں۔
وہ دودھ نکالتے ہیں، پھر اس کا پیشاب، تم ہلاتی ہے تو پیشاب کا کوئی قطرہ وہاں چلا گیا۔ تو ایسے بہنوں کو حصہ نہ دینا، یہ دودھ میں چواکا ہے، دودھ میں قطرہ ہے حرام کا۔ اپنی بہنوں کو حصہ دو، اللہ تمہارے بھوگ جگائے گا، تمہاری نسلوں کو آباد کرے گا۔
یہ میں نے دو گھنٹے میں ساری زندگی لگا رہا ہوں، تو دین کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن عبادات، معاشرہ، توحید، رسالت، آپس کا تعلق، خاندانی تعلق، اپنوں سے، غیروں سے، کس طرح ہم نے زندگی گزارنی، میں نے کوشش کی ہر پہلو پر تھوڑی 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 بات ہو جائے۔ دل کو لگی ہو لے لینا، نہ لگی ہو فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ سے گزارش کروں گا میرے لیے بھی دعا کرنا، میں آپ کی دعا کا محتاج ہوں۔ اٹھو نہیں، اٹھو نہیں، اٹھو نہیں، بیٹھو بیٹھو بیٹھو۔ اور اب چھٹیاں ہو رہی ہیں، بچوں کو چھٹیاں ہو رہی ہیں، کالجوں میں ہو رہی ہیں، اسکولوں میں ہو رہی ہیں۔ جو نوجوان چلے کے لیے چار مہینے کے لیے تیار ہوں، وہ ذرا کھڑے ہو کے دیدار کرا دیں، پھر دعا کر لیتے۔ جو اللہ کے راستے میں انشاءاللہ نکلیں گے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، اللہ بہت قبول کرے، اللہ بہت قبول کرے۔ بیٹھو بھائی، بیٹھو بھائی۔ آخری بات کہتا ہوں، یہاں اٹھنے کے بعد اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو تو جاتے ہی صلح کر لینا، کسی سے ناراض ہو جاتے ہی صلح کر لینا۔ خاص طور پر خاوند بیوی ناراض ہوں اور واپس میں صلح کر لیں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یہ خوشخبری ہے۔ اگر خاوند بیوی ناراض پر صلح کر لیں تو ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو بھائی ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ درود شریف پڑھو،
اللهم لك الحمد كما انت اهله، وصل على محمد كما انت اهله، وافعل بنا ما انت اهله، انك اهل التقوى واهل المغفره۔ اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مخفي ولا مودع ولا مستغنى عنه۔ اللهم يا ربنا، يا مالكنا، يا غايه رغبتنا، يا من رفع السماء بقدرته، وتحل الارض بمشيئته، وخلق الخلائق بارادته، واستوى على العرش كما يليق بجلاله۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، ہم تیرے بندے، تیری بندیاں، بوڑھے بھی، جوان بھی، مالدار بھی، فقیر بھی، گنہگار بھی، نیک بھی، سب تیری بارگاہ میں، یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی، یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوئے ہیں اس آس پر کہ ہم سب کو تو معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔
ہماری بخشش فرما دے. ہم تیرے حساب پہ پورے نہیں اتر سکتے, ہم تیری عدالت پر پورے نہیں اتر سکتے, ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما, ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما, ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما. یا اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے. اس سارے مجمع کو قبول فرما, اس سارے کلب والوں کو قبول فرما, جن دوستوں نے یہ ساری کوشش کی, ہمارے وجاہت بھائی اور دوسرے جتنے ہیں میرے مولا, ان سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما, ہر شر سے حفاظت فرما. جتنے مرد عورت چھوٹے بڑے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوں, یا اللہ میں ان کا ترجمان ہوں, مجھے کیا خبر ان کے سینوں میں کیا جذبات ابلتے ہیں, کیا دعائیں ہیں جو فریاد بن کے تیرے عرش کی طرف اٹھ رہی ہیں, بلند ہو رہی ہیں, لیکن تجھ سے تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں. یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کے پیچھے جو صدائیں, جو ندائیں اور جو یا اللہ جو فریادیں تڑپ رہی ہیں, انہیں اپنے حبیب کے آنسوؤں کے طفیل قبول فرما, اپنے محبوب کی دعاؤں کے طفیل قبول فرما. ہمیں امت پناہ نصیب فرما, فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے, آپس کی نفرت کی آگ کو بجھا دے, کراچی کو پر امن شہر بنا دے, قتل و غارت کی فضا کو بدل دے, ڈاکے کی فضا کو بدل دے. جو ہمارے ہی عزیز ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں, جو غلط راہوں پہ چل پے, کوئی قاتل بن گیا, کوئی بتا خور بن گیا, کوئی ڈاکو بن گیا, اللہ تیرے حبیب کے امتی ہیں, یا اللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور انہیں معاف فرما دے, انہیں توبہ کی توفیق عطا فرما دے, انہیں اچھا مسلمان بنا دے, اچھا انسان بنا دے, اچھا شہری بنا دے, اچھا پڑوسی بنا دے, یہ معاشرے کے لیے راحت بنا دے, یہ معاشرے کے لیے جو کانٹا بنے ہوئے ہیں, یا اللہ موت سے پہلے ان سب کو توبہ کی توفیق دے دے, یا اللہ ہمیں بھی توبہ کی توفیق دے دے. یا اللہ ہم نے جتنے گناہ کیے, ہم سب مرد عورت تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے توبہ کرتے ہیں, اپنے تیری رحمت سے ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہم سے اور ان سب سے راضی ہو جا. یا اللہ آنے والا رمضان ہے, ہمیں ہمارے نصیب فرما, ہمارے نصیب فرما, ہمارے نصیب فرما, اس کی برکتیں عطا فرما, اس کی رحمتیں عطا فرما, اس کے روزے رکھنے کی طاقت دے, اس کی تراویح پڑھنے کی طاقت دے. یا اللہ قرآن کو اس میں, یا اللہ قرآن کی فضا قائم فرما, آپس کی نفرتوں کو مٹا کر آپس کی محبتیں اس رمضان میں ہمیں نصیب فرما. تو نے بدر کو رمضان میں, یا اللہ رمضان میں تو نے بدر کا موقع اس امت کو میسر کیا اور اپنے فرشتوں کو اتارا. میرے مولا یہ رمضان ہمارا بدر والا رمضان کر دے, فتح مکہ والا رمضان کر دے. یا اللہ ہمارے لیے بھی اپنی غیبی رحمت کے دروازے کھول دے. یہ ملک تیرے نام پر ہی بنا تھا, تیرے حبیب کے نام پر بنا تھا, تیرے کلمے پر بنا تھا. ان 14 صدی میں ایک مدینہ کی ریاست تیرے نام پر بنی تھی, پھر یا اللہ 1947 میں یا اللہ یہ ملک تیرے نام پر بنا تھا, تو نے بڑی یا اللہ رحمت عظیم کے ساتھ ہمیں یہ ٹکڑا دیا تھا کہ میرے نام کو زندہ کرنا, میرے دین کو زندہ کرنا, یا محبت کے پھول کھلانا. لیکن میرے مولا ہم تجھ سے, تیرے حبیب سے شرمندہ ہیں اور ان 6 لاکھ لوگوں سے شرمندہ ہیں جو ذبح ہو گئے, دریائے راوی میں بہ گئے, ستلج اور چناب میں بہ گئے, وہ معصوم بچے جو نیزوں میں اٹکا دیے گئے, درختوں پہ لٹکا دیے گئے, ہم ان سے بھی شرمندہ ہیں. ہم اس دیش کی یا اللہ اس طرح حفاظت نہ کر سکے, یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو نے تو نام بھی بڑا خوبصورت ہمیں دیا, پاک سرزمین, یا اللہ, لیکن ہم نے اسے سود سے گندا کیا, زنا سے گندا کیا, شراب سے گندا کیا, جھوٹ سے گندا کیا, قتل و غارت سے گندا کیا, چوری ڈاکے سے گندا کیا, ماں باپ کی نافرمانی سے گندا کیا. یا اللہ میرا سارا وطن لہو لہو ہے, میرے وطن کی دھرتی یا اللہ ساری ابل رہی ہے. اے میرے مالک تو آ جا, ہم تیری منت کرتے ہیں, اسے واقعی عرض پاک بنا دے, اسے واقعی عرض پاک بنا دے, اسے واقعی پاک سرزمین بنا دے. ہمارے ترانہ لکھنے والے نے بھی کمال کیا تھا میرے مولا, پاک سرزمین شاد با. اے میرے مالک آج ہم شاد باد نہیں ہیں, آج ہم بڑے دکھی ہیں میرے مولا. لاکھوں کروڑوں مائیں روتی ہیں, لاکھوں کروڑوں جوان بچیوں کے سہاگ اجڑ گئے, انہیں پتہ نہیں ان کے خاوند کو کس نے قتل کیا اور کیوں قتل کیا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے, یا اللہ ان کی آنکھوں کے آنسو, یا اللہ پوچھنے والا کوئی نہیں رہا, ابلتے بھی ہیں
اور خشک بھی ہوتے ہیں، ان کی ہچکیاں خود ہی سدم توڑ جاتی ہیں، وہ ہچکیاں لیتے لیتے سوتے ہیں اور ہچکیاں لیتے آئی تیری کبھی اے میرے ماں آ جانا یا اللہ آ جا، آئی تیرے حبیب ہوتے کتنا روتے، کس طرح تیرے محبوب کی محبت سب ہو رہی، یا اللہ لوگ بھیڑ بکری کو اتنا ذبح نہیں کرتے جیسے تیرے محبوب کی محبت کی، چھوٹے بچے ذبح کے غیروں نے ذبح کیا تو ان سے کیا گلا، ہمیں تو اپنوں نے ذبح کرنا شروع کیا ہوا ہے، خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے، یا اللہ یا اللہ یہ گولی چلانے والا بھی ایمان والا ہے، جس کے سینے کے پار اور وہ بھی ایمان والا ہے، یا اللہ تیرے نبی نے تو بڑے آنسو بہائے، تجھے رو رو کے منایا تھا کہ میری امت کی حفاظت کر، اے میرے اے میرے کدھر جائیں، تڑپ کے تیرے پاس آیا ہے، تجھے بلانے آئے ہیں تو آ جا، جیسے معصوم بچہ گلی میں پٹتا ہوا روتا ہوا ابا کے پاس آتا، ابا مجھے گلی والوں نے مارا ہے، میرے ساتھ چلو، یہ سارا مجمع آج روتا پیٹتا تیرے در پر آیا ہے کہ آج پوری دنیا کا یا اللہ غیر بھی اپنا بھی اسی امت کو ذبح کر رہا ہے، آ جا تو آ جا میرے مالک، تیرے آنے سے کام بنے گا، یا اللہ یا اللہ یا یہ فرقوں میں بٹ گئے، یہ فرقوں میں بٹ گئے، یہ امت پنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کو سلام کرنا چھوڑ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے، نفرت کی آگ میں شعلے بن گئے، یا اللہ اور یہ شعلے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، یا اللہ آ جانا، اب کوئی نظر نہیں آتا جو امت کو اس گرداب سے نکالے، ہمارے حکمران بیچارے ہماری طرح بے بس ہیں، ہماری فوجیں ہماری طرح بے بس ہیں، ہماری پولیس ہماری طرح بے بس ہے، ہم بھی بے بس ہیں، تو ہے چارہ گھر چارہ ساز، قادر قدیر جابر جبار مہیمن ملک قدوس سلام مومن، اے سلام اے مومن اے مہیمن اے عزیز اے جبار اے متکبر، تجھے تیرے خوبصورت ناموں کا واسطہ، تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، یا اللہ تو آجا آجا میرے رب، اس اجڑی محفل کو آباد کر دے، اس اجڑی محفل اس ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دے، اس ڈوبتی کشتی کو کنارے لگا دے، یا اللہ ہمارے پاس کچھ ہوتا تو تجھے پیش کرتے، غار میں تین آدمی پھنسے تھے، اوپر پتھر آ گیا تھا، انہوں نے تجھے اپنے عمل کا واسطہ دیا تو انہیں پتھر ہٹا دیا، پر یہ سارا مجمع تجھے کیا پیش کرے، چھولی خالی اوپر سے پھٹی ہوئی، کشکول خالی اوپر سے ٹوٹا ہوا، کھوٹے سکے لے کر آ گئے، یا اللہ اس آس پر کہ تیرے دربار میں تو کھوٹا سکہ بھی چل جاتا ہے، اور تو کچھ ہے نہیں تیرے نبی کا آنسوؤں کا واسطہ، اور تو کچھ ہے نہیں، ایک دفعہ تیرے نبی نے فرمایا تھا جنت البقیع سے آتے ہوئے، میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں، کہ نہیں تم میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے، اے میرے رب یہ سارا مجمع مرد و عورتوں کا وہی بیٹھا ہے جنہوں نے تیرے نبی کو نہیں دیکھا پر کلمہ ان کا پڑا ہے، تجھے ایک مانا، تیرے حبیب کو تیرا رسول مانا، آخری مانا قرآن کو تیری کتاب، جنت کو حق، ملائکہ حق، جہنم حق، تورات زبور انجیل حق، سوا لاکھ نبی حق، اے میرے رب صحابہ حق، سارے جنتی تو ان سے راضی و تجھ سے راضی، اے میرے رب ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہم سے راضی ہو جا، مولا جیسے بچہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو کہتا اماں میں تھک گیا ہوں اب تو میری سن لے، اے میرے رب ہم بھی تھک گئے ہیں، ہماری سن لے یا اللہ، ہماری سن لے یا اللہ، ہماری سن لے یا اللہ، آ جا آج آ جا میرے رب آج، تیرے آنے سے کم بنے گا، ہماری تدبیریں خاک میں مل چکی، ہماری آس ٹوٹتی چلی جا رہی ہے، ہماری آس ہی آس کی طرف کھینچی چلی جا رہی ہے، اندھیرے دیکھتے دیکھتے اجالوں کے آنند کی توقع دم توڑ رہی ہے، خزاں دیکھتے دیکھتے بہار بھولتی چلی جا رہی ہے، آجا اے بہاروں کو لانے والے، ہر رات پہ سورج نکالتا ہے، امت کی رات پر بھی تو سورج لے آ، اس گمراہی کی رات کو ہدایت کے سورج سے تبدیل فرما دے، فرما دے، فرما دے یا اللہ، میرے دیش کی حفاظت فرما، جہاں جہاں امت پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
www.dawatabligh.blogspot.com